أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعد من أيام أخر. صدق الله العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال الإمام الحسن عليه السلام: إن الله جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه فيستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته، فسبق قوم ففازوا وقصر آخرون فخابوا. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج شب ولادت امام حسن علیہ السلام ہے، اس اعتبار سے اس رات کی برکتوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے وہ آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک تو ماہ رمضان کا مہینہ ہے اور دوسرا ماہ رمضان کی راتوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور تیسرا پھر اس میں امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہونا، یہ فضائل کو اس رات کے دگنا کر دیتی ہے. آج ہم نے اپنے اس پروگرام کے سلسلے کو تھوڑا تبدیل کیا ہے معمول سے، ہمارے جو تین سیشن ہوتے تھے، لیکن آج ہم پورا اپنا جو ڈیڑھ گھنٹہ ہے انشاءاللہ امام حسن علیہ السلام کی سیرت پر گفتگو کریں گے. لیکن اس کو ہم نے دو سیشن میں تقسیم کیا ہے کہ ہر دو سیشن میں نئی شخصیات سے الگ الگ سوالات کے جو انتہائی اہمیت کے حامل ہیں وہ ان سے پوچھے جائیں گے. انشاءاللہ ہم سب کے لیے، آپ سب کے لیے قابل استفادہ ہوں گے، سعادت اور نجات کا سبب ہوں گے. اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اس سیشن میں ہم نے دو شخصیات کو دعوت دی ہے، ان میں سے ایک آغا زین عباس صاحب ہیں اور دوسرے سید ارتضا حسن رضوی صاحب ہیں، کہ ان دونوں شخصیات سے آپ پہلے واقف ہو چکے ہیں، تعارف ان کا ہو چکا ہے. خوش آمدید کہتے ہیں آپ دونوں بزرگواروں کو کہ آپ اس اہم رات میں اس اہم موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے تشریف لائے. جیسا کہ میں نے مقدمے میں عرض کیا، آغا صاحب آپ سے ہم آغاز کرتے ہیں اپنے پروگرام کا، کہ آج شب ولادت ہے امام حسن علیہ السلام ہے، اس کے مختصر سا ایک تعارف ہو جائے نہ ہمارے تمام ناظرین کے لیے، تاکہ اگر کوئی جوان نوجوان بچے اگر دیکھ رہے ہیں یا وہ مومنین کے جو تاریخ سے زیادہ شغف نہیں رکھتے تھے ان کے لیے یہ دلچسپی کا سبب بنے کہ آج کی رات کیوں اتنی اہمیت رکھتی ہے اس میں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وبه نستعین وهو خیر المعین. آپ سب سامعین کی خدمت میں امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے حساب سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور ہم سب کو معلوم ہے کہ ماہ رمضان میں جیسے کہ عرض ہوا کہ اس گھرانے کے ساتھ بہت ساری مناسبتیں اختصاص پائی ہیں. ان میں سے اگر دیکھا جائے تو پہلے جو عشرے کے اندر ہے وہ بی بی حضرت خدیجہ کی وفات کا غم ہم نے منایا, اور آخری عشرے میں جو ہے وہ شہادت امام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوگا اور وہ باقاعدہ طور پر پروگرامز پیش کیے جائیں گے. ان بٹوین بیچ میں خوشی کا موقع جو ہے خدا نے ہمیں عطا کیا, اور یہ خوشی جو ہے وہ کئی حوالوں سے جو ہے وہ بہت اہمیت کے حامل ہے. سامعین کرام جو ہے وہ خصوصاً پاک و ہند کے جو سامعین ہیں وہ خاص اہتمام بھی کیا کرتے ہیں اس ولادت پر. دسترخوان کے حوالے سے, دسترخوان امام حسن کے حوالے سے یہ دن بہت ہی مبارک ہے, اور لوگ اپنے رزق میں فراوانی کے لیے, برکت کے لیے اس کا اہمیت دیتے ہیں. تو سمپل سی بایوگرافی ان بچوں کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جو دوبارہ سے دہرانا چاہتے ہیں, مختصر سی, وقت جو ہے زیادہ سے اختصاص نہیں پائے گا. ہمیں معلوم ہے کہ 15 رمضان المبارک اور یا 2 ہجری یا 3 ہجری اختلاف ہے, پیدائش کا سال ہے اور دن ہے. اور پیغمبر اسلام جو ہے حزب سابق امام حسن امام حسین کے لیے جو خاص اہتمام فرمایا ان کے لیے بھی وہ خاص اہتمام موجود ہے. خود پیغمبر اسلام نے اذان کے ہی کان میں اور ساتویں دن عقیقہ, جو ہم بھی اپنے بچوں کے لیے اس سنت پر اہل بیت کی چلتے ہیں اور ساتویں دن عقیقہ کرتے ہیں, یہ امام حسن کی سیرت سے ہمیں ملتی ہے, اور بھی ائمہ معصومین کی یہ سیرت جاری رہی ہے. اسی لیے ہم بھی اس کا اہتمام دیتے ہیں, اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ عقیقہ جو ہے وہ دراصل بلاؤں سے ٹالتا ہے. کہ ٹھیک ہے کہ ائمہ معصومین ایک خاص مقام رکھتے ہیں, خاص فضیلت رکھتے ہیں, لیکن وہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں وہ دراصل ہمیں تعلیم دینے کے لیے اور ہمیں درس دینے کے لیے یہ پروسیس جو ہے وہ موجود ہوتا ہے.
کہ خداوند منان کی طرف سے جو ان کو امر ہوا ہے وہ ظاہری زندگی کے اسباب کے ساتھ زندگی گزارنا ہے. جی, بالآخر وہ بھی مریض ہوتے ہیں, بالآخر وہ بھی جو ہے مشکلات میں درپیش ہوتے ہیں, تو اس اعتبار سے اسباب کا سہارا لینا جو ہے وہ قانون الہی ہے اور وہ ان کے خلاف نہیں جا سکتا.
جی, بہت اچھا موضوع آپ نے چھیڑ دیا, اس پہ تو بہت لمبی گفتگو ہے, لیکن مختصر میں عرض کروں گا. ہمارے شیعہ سوسائٹی کے اندر اہل بیت کے ماننے والوں میں بعض اوقات اس پہ اختلاف ہو جاتا ہے, اور ہم نورانی خلقت کو جسمانی خلقت سے بکس کر دیتے ہیں.
جی جی بالکل,
وہ کمالات جو نورانی خلقت سے اختصاص پائے ہیں اور جو جسمانی محدودیتیں ہیں ان محدودیتوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا نقص ہے. حالانکہ وہ نقص نہیں ہے, جسمانی روپ میں جب وہ داخل ہوئے تو خود جسم کی اپنی ضروریات اور کیفیات ہیں. جب وہ اس روپ میں آئیں گے تو انہیں بالکل رول ماڈل بننا ہے. ہم کیسے کہیں گے کہ امام حسن جو ہے تیروں کی بارش ہوئی تو ان کو تکلیف ہوئی؟ اگر وہ نورانی روپ میں تھے تو تکلیف مانا نہیں رکھتی. اگر ہم کہتے ہیں
ہمارا ان کے مصائب کے اوپر رونا بھی اسی نقطے کی وجہ سے ہے کہ ہم اس چیز کو یاد کر کے روتے ہیں کہ کتنی تکلیفیں دی گئی, تو تکلیف جو ہے وہ بدن کا حصہ ہے.
یا اسی میں ایک بات آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سید الساجدین ہیں, طویل سجدے کرتے تھے, یا حضرت علی جو ہے ابو تراب تھے, سجدوں میں رہتے تھے, تو یہ فضیلتیں کون سی معنی رکھتی ہیں؟ فرشتے کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے رہ جاتے ہیں, رکتے ہیں تو رک جاتے ہیں, اگر نوری خلقت میں تو اس کا مطلب ہے جسمانی خلقت میں یہ سارے کام انجام دیتے تھے تاکہ ہم بھی ان کی پیروی کر سکیں, ہم بھی ان کی نقش قدم پہ چل سکیں. یہ سب انہوں نے جسمانی محدودیتوں کے ساتھ انجام دیا, سونا جاگنا یہ ساری چیزیں. یہ اچھا موضوع آپ نے چھیڑ دیا لیکن بہت لمبا ہے, اس میں ہم نہیں جائیں گے. دوسری چیز جو ہے کہ نام جو رکھے وہ اختصاصی نام تھے. یہ امام حسن اور حسین کے نام عربی زبان میں پہلے کہیں وجود نہیں رکھتے تھے. جناب ہارون کے فرزند شبر و شبیر, یہ ان کا ٹرانسلیشن ہے حسن و حسین. تو یہ خاص اہتمام کیا گیا کہ ان کے ناموں کو بھی خاص چنا گیا جو موجود نہیں تھے.
السلام علیکم.
جی السلام علیکم, میں نے ایک سوال پوچھنا تھا.
جی جی,
میں ریبر کی تکلیف میں ہوں. مجھے یہ مسئلہ پیش آیا کہ آزائے وضو کے علاوہ اگر کسی جسم کے حصے پر خون نکل آئے زخم کی وجہ سے اور آپ اس پہ بینڈیج لگا لیں तो उसके साथ हम नमाज पढ़ लें तो नमाज ठीक है कि बाकी है?
जी शुक्रिया
जी। फिर हम इंशाल्लाह ये सवाल बाद में देख लेंगे, इस वक्त
जी
मौजूद जो है वो इमाम हसन
जी
की
जी
सीरत पे गुफ्तगू हो
ये
रही है, तो
इसको
फिर ये
ख़त्म
सवाल
करते
जो
हैं
है
सर।
बाद में इंशाल्लाह जवाब
बिल्कुल
देंगे। दूसरा ये कि बचपन से ही इजहार जो है वो इल्म का और इल्म सीखने का, वो जो हमें भी करना चाहिए, हमें दर्स देना मकसूद था वही, कि बयान किया जाता है इमाम हसन जाते थे महफिलों में पैगंबर इस्लाम की, बैठते थे छोटी ही उम्र से जो कुछ सुनते थे अपनी वादे मादरे गिरामी को आके सुनाते थे, तो
सही
ये खुद एक मरहला था कि बचपन से ही इसका इजहार किया, इल्म का इजहार किया। बाकी भी उमूर जो हैं वो इंशाल्लाह एक के बाद, तो इजमाली तौर पर ये
जी।
जो है वो सीरत के हवाले से, ज़िंदगी के हवाले
इसमें
से, विलादत के हवाले
यानी
से
आज की
इतनी
रात में ये
मालूमात जी
जो है वो आमाल अंजाम पाए हैं आगे
जी
जी। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सीरत के हवाले से हमारी बात चलती रहेगी और मुख्तलिफ जावियों पर निगाह करते रहेंगे और आपसे सवाल पूछते रहेंगे। आगा जैन, चूँकि जैसा कि अभी बयान हुआ कि हम इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सीरत पर गुफ्तगू करना चाह रहे हैं, जाहिर सी बात है कि सीरत पर गुफ्तगू करने का मकसद ही हमारा ये है कि उनकी सीरत को अपने लिए रोल मॉडल उसवा बनाना है और उन्हीं के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। मामूलन हमारे मुआशरे में सीरत का मफहूम वाज़े नहीं है, सीरत के मफहूम को अभी तक शायद खोला भी नहीं गया कि सीरत कहते किसे हैं। मैं चाहूँगा कि आप पहले सीरत के मफहूम पर गुफ्तगू करें कि सीरत कहते किसे हैं, ताकि हमें पता चले कि कौन से ऐसे पहलू हैं कि जिनके अंदर हमने आइम्मा अलैहिस्सलाम की इत्तेबा करनी है, उसके बाद फिर हम अपनी बात आगे बढ़ाते हैं।
माशाल्लाह, सबसे पहले तो मैं सलाम पेश करता हूँ और इस बाबरकत रात की मुबारकबाद पेश करता हूँ आप सबकी खिदमत में, नाज़रीन की खिदमत में, और शुक्रिया भी अदा करता हूँ आपका, नूरुल विलाया की पूरी टीम का,
जी बहुत शुक्रिया,
कि जिसके ज़रिए से नाज़रीन इस वक्त ये महफिल जो है इसमें मौजूद हैं और देख पा रहे हैं। सवाल जो आपने उठाया ये बहुत बुनियादी और बहुत अहमियत का हामिल सवाल है। अगर हम इस सवाल को हल कर लें तो हमारे लिए बहुत से वो सवालात के जो हमारे सामने आते रहते हैं, हमसे पूछे जाते हैं, हमने भी बहुत पूछे हैं असातिज़ा से, बुजुर्गान से, कि मसलन ज़ाहरी तौर पे आइम्मा अतहार अलैहिस्सलाम के जो मुख्तलिफ यानी अदवार
जी जी
गुजरे
बिल्कुल
हैं, एक ज़माने में हम देखते हैं कि सुलह की जा रही है, एक
बिल्कुल
ज़माने में हम देखते हैं कि दुश्मन से तलवार के साथ जंग की जा रही है,
इसमें
ये फ़र्क क्यों है? आया आइम्मा अतहार अलैहिस्सलाम की सीरतें मुख्तलिफ थीं, या फिर ये सारा मसला कैसे हल होगा?
बिल्कुल शायद आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए, यानी आप देखें कि एक और मुश्किल जो पेश आती है आइमा की ज़िंदगी को देखते हुए हमारी आवाम के अंदर, मसलन इमाम अली अलैहिस्सलाम अगर खुश जौ की रोटी खाते हैं, तो अब बाज़ औक़ात जो मोमिन इमाम अली अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल करने की ठानता है और उसके मुताबिक करने की कोशिश करता है, तो वो ये कहता है कि मैंने भी जौ की रोटी खानी है।
सही,
तो ये वाली बात करना मेरा ख्याल में शायद इस वजह से कि सीरत का मफहूम इसके लिए वाज़े नहीं है
वाज़े
कि
नहीं
किस
है।
लिए है,
जी जी
तो
जी
ये बहुत ज़रूरी मौजू है इसमें।
जी बिल्कुल। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि सीरत को समझना बड़ा ज़रूरी है, इस
बिल्कुल
तरह के
ऐसे ही,
बहुत से मसाइल जो है हमारे लिए हल
यानी
हो
छोटे से
जाएंगे।
छोटे मसला बड़े से बड़ा मसला जो है ये हल
जी,
होते हुए नज़र
हल
आएंगे
होते हुए
सीरत का
नजर
अगर
आएंगे।
मफहूम खुल जाए इसके
जी,
अंदर।
तो सबसे पहले हम इस लफ्ज़ को देखते हैं, लफ्ज़ सीरत क्या है? अरबी ज़बान एक बड़ी वसी ज़बान है, आपको पता है, और परवरदिगार ने कुरान मजीद जैसी किताब के लिए अरबी ज़बान का इस्तेमाल किया। अरबी ज़बान की बहुत वसअत है। इसी का एक छोटा सा यहाँ से हम मदद लेते हैं इस ज़बान से, इस मसले को समझने में, कि सीरत का जो लफ्ज़ है, एक होता है सैर, सैर यानी सफ़र करना, एक तो हमारे यहाँ उर्दू में सैर व तफरी होता है,
जी,
अरबी में जो सैर है वो एक जगह से
दूसरी
दूसरी
जगह
जगह तक
मुंतकिल
जाने
करना,
को
ठीक
सैर कहते
ठीक
हैं,
है
जिसको हम सफ़र कहते हैं।
सही
एक है सैर, एक है सीरत।
सही
सीरत पर जो किताबें लिखी गई हैं तूले तारीख में, उनमें से बहुत सी किताबें, शायद अक्सर किताबें, वो सैर से मुतअल्लिक हैं, सीरत से
सीरत से
मुतअल्लिक नहीं है।
मिली
कैसे? मैं इसको थोड़ा वाजे
ठीक
करने की कोशिश
जी
करता हूँ आपके
बहुत है
सामने। सीरत जो है वो सैर तो मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना है। आप एक जगह से दूसरी जगह तशरीफ लेकर जाएं, मैं एक जगह से दूसरी जगह जाऊं, किबला जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाएं, ये है सैर। हमने एक जगह से दूसरी जगह का सफर कर लिया,
सही
लेकिन आप अपने अंदाज में वो सफर करेंगे, मैं अपने अंदाज में वो सफर करूंगा, किबला अपने अंदाज में वो
जी
सफर
बिल्कुल
करेंगे। इस उस लूब को, इस मेथड के डिफरेंस को जो साथ शामिल हो जाता है, इसको कहते हैं सीरत। यानी सीरत में उस लूब का माना पाया जाता है, ढंग। मसलन अरबी में जो मामूलन जो मिसाल दी जाती है वो जलसा और जिलसा की दी जाती है। ये जो मैं बैठा हूँ इसको कहते हैं जलसा,
बैठना। यानी
कोई भी बैठा है उसको कहते हैं, बैठने को कहते हैं जलसा।
यानी खाली बैठना, अगर खाली माना बैठना। कर आप बयान कर, किसी को बयान करना चाहते हैं कि वो बैठा है तो जलसा का लफ्ज इस्तेमाल करें।
जी ठीक है, लेकिन अगर किसी खास स्टाइल से बैठा हूँ,
स्टाइल को बताना,
किसी और स्टाइल से बैठे हैं, ये स्टाइल भी जब साथ बयान किया जा रहा है तो इसको जलसा नहीं, इसको जिलसा कहेंगे। सीरत भी इसी जिलसा के हम वजन है, और सीरत खास उसलूब से उस सफर को तय करना।
बस मैं थोड़ी सी नाज़रीन के लिए वजाहत कर दूं इस जुमले की, आप
जी
चूंकि जितना तकरार करेंगे ये इल्मी बहसें इसीलिए उनके जहन में बैठेंगी, चूंकि अर्ज किया कि ऐसे मतालिफ हैं कि जो कम सुनने को मिलते हैं। बस आपने एक मतलब जो बयान किया वो ये कि अगर फ़कत मसलन एक सादे बैठने को अगर अरबी में बयान किया जाए तो अरबी वर्ड जो इस्तेमाल होता है वो जलसा इस्तेमाल होता है, यानी इसका मतलब वो बैठा है। लेकिन अगर कोई ये बताना चाहता है कि वो बंदा या मैं खास अंदाज में बैठा तो वो वजन उसका तब्दील हो जाएगा, जलसा से जिलसा हो जाएगा, जिलसा हो जाएगा। तो इसी तरीके से सैर और सीरत का रब्ता है।
तो एक और मिसाल यहाँ पर हम ज़रा आसान करने के लिए ले लेते हैं। मसलन गालिब एक शायर हैं, इकबाल भी शायर हैं, शहीद मोहसिन नकवी भी शायर हैं। तो एक मेरे जैसा आम आदमी के जो इस हुनर से अगर आगाह नहीं है तो वो इन सबको शायर कह रहा है, लेकिन अगर कोई इसकी गहराइयों को जानता है तो उसको पता होगा कि गालिब का स्टाइल सब मेथड या उसलूब और है, इकबाल का उसलूब और है, शहीद मोहसिन नकवी का उसलूब और मेथड मुख्तलिफ है। बस ये मेथड्स जो हैं मुख्तलिफ हो जाते हैं, सीरत भी इसी तरह से। अब आते हैं हम सोचने के स्टाइल पे, एक और मिसाल ताकि ये बात जितनी वाजे हो, चूंकि बहुत अहमियत की हामिल ये बात है और इस मसले को वाजे होना चाहिए। लोगों का सोचने का अंदाज मुख्तलिफ होता है, हर शख्स सोचता तो है बिलाखिर अपनी जिंदगी में। कुछ लोग उसूल होते हैं उनकी जिंदगी में, कुछ उसूलों के मुताबिक लॉजिकली सोचते हैं, और कुछ लोगों के कोई उसूल नहीं होते, बेढंगे तरीके से मसलन सोच रहे होते हैं। कुछ लोग अकली दलील की बुनियाद पर फैसले अपनी जिंदगी में डिसीजन ले रहे होते हैं, सोच के कोई डिसीजन लेते हैं, जबकि कुछ लोग होते हैं एहसासात में, जज्बात में डिसीजन लिए जाते हैं और एक अजीब सी जिंदगी वो गुजारते चले जाते हैं। तो ये सोचने के तरीके और उसलूब जिस तरह मुख्तलिफ हैं। अब आते हैं अमल के अंदर, अमल के अंदर भी लोगों के तरीके मुख्तलिफ होते हैं, उसलूब मुख्तलिफ होते हैं। एक शख्स जो है उसका उसलूब पूरी जिंदगी के ऊपर हाकिम, एक कानून को असल में उसलूब कहा जाता है, एक कानून या कई कवानीन का मजमुआ जिसके अंदर उसकी पूरी जिंदगी गुजर रही है, इसी को सीरत कहा जाता है। मसलन एक शख्स जो है वो धोखा, फ्रॉड और इस तरीके से पूरी जिंदगी गुजारता है, ये उसका उसूल है कि बस मैंने अपने आदाफ तक पहुंचना है, चाहे मुझे धोखा देना पड़े, किसी को कुछ भी करना पड़े, मैंने बस अपना वो अचीव करना है टारगेट। जबकि एक शख्स होता है उसकी जिंदगी में कुछ अखलाकियात हैं, कुछ कवानीन हैं, उनसे वो बाहर नहीं जाता, ईमानदारी है और मुख्तलिफ तरीके कार, पर जिंदगी गुजारने की असालिब। अब हम आते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अइम्मा अतहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी के जो उसलूब हैं, जो हाकिम कवानीन हैं इन पाक हस्तियों की जिंदगी के ऊपर, अगर हम उनको समझ पाएं तो फिर हम उसकी इत्तेबा कर पाएंगे और अपनी जिंदगियों को उसके मुताबिक आगे ढाल सकते हैं।
बिल्कुल ऐसा ही है। यानी आप कह रहे हैं कि सीरत हम उन उसूल को और उन अहदाफ को कहेंगे कि जिसकी खातिर या जिन उसूलों के तहत आइमा मासूमीन ने या अम्बिया ने जिंदगी गुजारी है। तो आहदाफ के हवाले से थोड़ी रोशनी डालेंगे कि आहदाफ से क्या मुराद है आपकी।
मैं यहाँ पर वाजे कर देता हूँ। एक आप सादा सी मिसाल लीजिए कि एक दुश्वार सफर है, एक आखिरी चोटी है जिस तक पहुँचना है, रास्ते में मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। हम अपनी जिंदगी में भी ऐसे ही करते हैं, जब प्लानिंग करते हैं अपनी जिंदगी के बारे, एक आखिरी एक टारगेट रखते हैं कि हमें यहाँ तक पहुँचना है, और उसमें फिर हम शॉर्ट टर्म प्लान्स भी बनाते हैं। एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है, एक हमारा आखिरी टारगेट होता है जिस तक हमने पहुंचना है। जो मिसाल मैंने दी कि एक शख्स जो है कोहनवर्दी कर रहा है, हाइकिंग कर रहा है, उसने उस आखिरी चोटी को सर करना है। उस आखिरी चोटी को सर करने के लिए रस्ते में मुख्तलिफ हर्डल्स भी हैं, मुश्किलात भी हैं, शॉर्ट टाइम टर्म जो है वो अपनी प्लानिंग करता है कि मैंने किस तरीके से इन चोटियों को सर करना है। तो ये एक सफ़र है उसका। आइमा अथार अलैहिस्सलाम पूरी बशरियत को इन दुश्वार रस्तों से गुजार कर कामयाबी तक पहुंचाना चाहते हैं, वो है हदफ। हदफ अब यहाँ पर मैं आपको इस सवाल अहम है, इसके लिए मुझे थोड़ी सी बात अगर इजाज़त वक्त में हो तो मैं खोलूँ इस बात को थोड़ा सा।
यानी अगर थोड़ा तुलानी हो जाएगा तो हम चलते हैं थोड़ा सा आगा साहब से इस्तफादा कर लें, फिर वापस पलट के आते हैं। तो आप खुलासा अपनी बात का अर्ज करें ताकि उससे आगे फिर निकलते हैं। यानी बात हमारी चल रही थी कि हमने आइमा अलैहिस्सलाम की जो सीरत का आपने माना किया कि वो उसूल वो उसलूब कि जिसके तहत आइमा मासूमीन एक ख़ास हदफ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं।
अब वो
हदफ, हम हदफ के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं।
हदफ ये है कि बशरियत को निजात दिलवानी है, उससे जो पहला हदफ है, देखें मैंने पहले अर्ज किया था कि एक शॉर्ट टर्म प्लान है, एक लॉन्ग टर्म है। एक पहले अहदाफ अचीव किए जाते हैं, फिर उनके बाद और बड़े अहदाफ,
इसको फिर आगे बढ़ाते हैं इंशाल्लाह।
इसमें जो पहला हदफ है, बुनियादी तरीन हदफ, वो इस्लामी आइडियोलॉजी की हिफाजत करना है। और इस हिफाजत के रस्ते में अगर जंग करनी है तो जंग करेंगे, अगर सुल करनी है तो सुल करेंगे
इंशाल्लाह। ये फिर चूंकि बहस लंबी है को इसी को हम आगे खोलेंगे, इसको इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आप साहब जैसा कि आपने समाअत फरमाई गुफ्तगू आगा ज़ैन अब्बास साहब की कि सीरत का बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने माना फरमाया और ज़रूरत भी थी इस माना को खोलते ताकि हमें पता चले कि हमने आइमा मासूमीन की किन नुकात के अंदर जो है वो पैरवी करनी है। नतीजा ये निकला कि सीरत से मुराद वो उसलूब है, वो उसूल हैं कि जिनके तहत आइमा मासूमीन ने ज़िंदगी गुजारी है। चूंकि आज मुनासबत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत है तो हमारा आपसे सवाल ये होगा कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में वो कौन से उसूल थे कि जिनके तहत इमाम हसन ज़िंदगी गुजारते रहे और आज हमें उनकी ये सीरत सुनकर उसके ऊपर अमल करना है।
बहुत ही यानी इम्पोर्टेंट सवाल है और इस हवाले से जो सबसे पहली चीज़ ये है कि हम जो मवालियान अहले बैत हैं वो ये समझते हैं कि जब मुनासबतें आती हैं विलादत और शहादत की तो हमने एक रस्मी सी तकरीब मुनक़द करनी है। मिलाद होता है तो हमने वो बहुत अहम है, जितने कसीदे पढ़े जाएँ कम है क्योंकि इनके कसीदे जो ख़त्म होने वाले नहीं हैं। जितना गम बयान किया जाए वो कम है क्योंकि जो पहाड़ तोड़े गए वो इतने ज़्यादा हैं कि गम भी बयान करना, लेकिन असल मकसद जो उनका
बिल्कुल
यहाँ भेजने का था, खुदावंद ने उनको हादी बना के भेजा, वो यही था कि वो रोल मॉडल थे जो बयान किया गया। और जब तक एक शिया जो है एक महब अहले बैत जो है जो अहले बैत को मानता है, चाहे वो शिया हो चाहे शिया ना हो, ज़रूरी नहीं है कि शिया हो, जब वो मोहब्बत करता है तो मोहब्बत का तकाजा यह है कि उनको फॉलो करे। तो हम ये देखते हैं इमाम हसन जो है ख़ास सिचुएशन के अंदर है और वो सिचुएशन क्या है, खुलफ़ाए राशिदीन में से अगर हम अहले सुन्नत के मकतब फ़िक्र को और उनके नुक्ते निगाह को बयान करें तो खुद इमाम हसन जो है वो आखिरी खुलफ़ाए राशिदीन में से बाज़ ने शुमार किया है। और हमें यह भी पता है कि 7 महीने तक जो है ये खिलाफत उनके पास
नहीं, बिल्कुल।
इसका मतलब ये है कि खुद अगर अहले सुन्नत के मशरब को देखा जाए खिलाफत के उनवान से तो मौला कायनात हजरत अली इब्ने अबी तालिब के बाद खिलाफत मुंतकिल हुई इमाम हसन 7 महीने। क्या ऐसे वाकयात हुए कि जो खिलाफत उनसे ले ली गई? और हमें पता है कि सीरत अहले सुन्नत के अंदर भी ये बात मिलती है कि किसी खास सिस्टमेटिक अंदाज में हजरत माविया का इंतखाब नहीं हुआ बल्कि उन्होंने चैलेंज किया इमाम हसन के खिलाफत को। तो खुद एक क्वेश्चन उठता है उम्मत मुस्लिमा के लिए कि वो क्या सबाब थे कि इमाम हसन अपनी खिलाफत को कंटिन्यू नहीं कर सके। अब जब कंटिन्यू नहीं कर सके तो क्या ऐसी सिचुएशंस थी कि जिसकी वजह से, अमूमन ये कहा जाता है कि जब वो खुदा के नुमाइंदे थे तो वो ऐसे चैलेंजेस से निमट क्यों नहीं सके? मिसाल के तौर पर हम ये बात कर सकते हैं और ये सवाल कर सकते हैं। तो यही फिर वही वबना आएगा सीरत का कि जब भी कोई इलाही नुमाइंदा किसी भी ओहदे पर फायज़ है, चाहे दुनियावी हो या मानवी हो, वो अपने हदफ को कुर्बान नहीं करेगा, वो ऐसे वसाइल को इस्तेमाल नहीं करेगा जो गलत हैं। यानी वही शायद मुतहरी का जुमला कि हदफ वसीले को तौजीह नहीं करता, यानी क्या, यानी अगर हदफ कमाल तक पहुंचाना है उम्मत को, अगर हिदायत देनी है उम्मत को तो वसीला भी नेक होना जरूरी है। इसीलिए इमाम हसन को देखते हैं कि हजरत माविया ने जो कुछ भी स्ट्रेटजी अपनाई, इमाम हसन एक इंच भी اپنے نانا کی سیرت سے ہٹتے نہیں ہیں. اور اسی کی وجہ سے یہ جو سچویشن پیش آئی, ہم صلح کے اوپر بات نہیں کریں گے لیکن ان بعض خصوصیات کی طرف اشارہ کریں گے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے بعض فیصلے کیے. اب سیرت میں ایک جو چیز نکل ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ ہم ایک پرسپشن یہ رکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر امام حسین نے قیام کیا ہے تو امام حسن نے کیوں قیام نہیں کیا. ٹھیک, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیوں نہیں, انہیں بھی قیام, انہیں بھی جنگ کرنی چاہیے تھی, انہیں بھی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ مبارزہ کرنا چاہیے تھا, جنگ کرنی چاہیے تھی. ہم یہ پرسپشن رکھتے ہیں, پھر وہی بات ہے کہ وہ دین کے مشن کے بچانے کے لیے جو فیصلہ انہوں نے کیا وہ نبی پاک کی ایک حدیث صرف ہم بیان کریں گے, اسی سے پتہ چل جائے گا کہ چاہے وہ صلح کریں چاہے جنگ کریں وہ نبی پاک کی سیرت پہ ہی چل رہے ہیں دراصل. اور روایت بیان کرتے ہیں, فرمایا الحسن والحسین امامان قاما او قعدا, یعنی کیا امام حسن اور امام حسین چاہے جنگ کریں قیام کریں چاہے بیٹھ جائیں صلح کریں, دونوں صورت میں جو ہے وہ ایک ہی عمل ہے, کوئی فرق نہیں کرتا. دونوں اگر امام حسین اس دور میں ہوتے تو وہی کرتے جو امام حسن نے کیا. تو بعض خصوصیات جو ہے وہ نکھر کے سامنے آئے امام حسن کہ ہم ان کے اوپر بات کرتے ہیں. ایک جو حدیث ہمیں رسول خدا سے ملتی ہے اگر ہم اس کو تجزیہ کرنا چاہیں تو بہت مدد دے گی, فرمایا کہ لو کان العقل رجلا لکان الحسن. رسول خدا نے فرمایا اگر عقل مجسم ہو جائے جسمانی روپ دھار لے تو وہ کون سا روپ ہوگا, امام حسن کا روپ. اس کا مطلب ہے کہ امام حسن نے جو کچھ بھی کیا, اچھا ایک اور اشارہ کریں گے, امام حسن جو ہے امام علی کے ساتھ جب جنگوں میں موجود تھے, صفین میں بھی اور جنگ جمل میں بھی فرنٹ لائن میں لیڈ کرنے والوں میں شامل تھے. ٹھیک ہے, یمین یا یسار لشکر کو لیڈ کرنے والوں میں ہوتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ امام حسن بھی اسی طرح شجاع ہیں جس طرح امام حسین تھے شجاع. شجاعت میں کمی نہیں ہے, کہیں ہم یہ صورت سے بنا لیتے ہیں, بعض اوقات صورت ذہنی اس طرح بنا لیتے ہیں کہ یہ معصوم اس طرح سے جیسے امام سجاد کے بارے میں کہ بڑا مظلوم سا ہم ان کو خیال کرتے ہیں اور تصور میں لے کے آتے ہیں کہ جی وہ تو بس جیسے تصویر آتی ہے بیمار کا تصور آتا ہے, یا امام حسن کا جیسے نام لے جاتا ہے تو وہ ہمارے ذہن میں بس وہ تیر آتے ہیں اور صلح آتی ہے اور کوئی تصور نہیں آتا. نہیں, معصوم جتنے کے جتنے معصومین سے ہر دم معصومین, وہ کمالات کے لحاذ سے ایک انچ بھی ان میں کمی, یہ ذاتی سارے ایک ہی میں ڈلے ہوئے. تو ایک چیز جو عقل کی بات کی ہم نے کہ لوکان العقل رجلا لکان حسن, اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جتنے بھی کام کیے ہوں گے عقل کے عروج پر ہوگا, عقلانیت پر بیس کر رہے ہوں گے, صلح مجبوری کی بنا پہ نہیں کی ہوگی بلکہ حکمت کے تحت کی ہوگی. اور خود بھی پوچھا بھی کسی نے کہ امام حسن سے کہ آپ نے کیوں, تو فرمایا کہ میں نے نبی پاک کی صلح حدیبیہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے صلح کی ہے, جس کے اثرات بعد میں نظر آئیں گے. یہ بھی ایک صفت کا ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ اعتماد, جب تک امت جو ہے وہ اپنے امام پر اعتماد نہیں کرتی, ساتھ نہیں دیتی. دیکھیں ایک کنفیوژن یہ بھی ہے کہ بھئی 40,000 لوگوں نے امام حسن کی بیعت کی تھی امام علی کے بعد, وہ 21 رمضان کو جو شہادت ہوئی اور ہمارے مکتب فکر کے مطابق ان کی امامت کا سلسلہ شروع ہوا, اور اہل سنت کی مکتب کے مطابق جو ہے ان کی خلافت کا سلسلہ شروع ہوا, دونوں ایک ہی وقت پہ شروع ہوئے. تو 40,000 لوگ, 40,000 لوگ کون ہوئے ہوں گے آپ کے خیال میں اس زمانے میں, کیونکہ اس طرح سے مکتب فقہی تو نہیں تھے. ٹھیک, مشرب ہوتے تھے, مکتب نہیں ہوتے تھے مثال کے طور پر ہم کہیں. تو وہاں پر ہر قسم کے لوگ ہوں گے جنہوں نے ان کی بیعت کی ہوگی, اور جو حالات ہمیں بعد کے تناظر میں نظر آتے ہیں, اس کا مطلب ہے اپنے خلیفہ کی اگر کوئی اطاعت نہیں کرے گا تو کوئی بھی طغیان کر کے کھڑا ہو جائے گا, اور اس خلیفہ کو جس کو راشدین معین کیا گیا ہے اس کے خلاف بھی بغاوت کر دے گا. اور اس کا کیا وضع, اب ہم اس کے بارے میں قضاوت نہیں کرتے, لوگوں کو خود تحلیل کرنا چاہیے اور جائزہ لینا چاہیے کہ اگر دو شخصیات مقابل پہ آ جائیں تو کس شخصیت کو ہم محبت مقدم کریں گے. اس میں پھر ہم نبی پاک کی اس حدیث کو لانا چاہیں گے جس میں انہوں نے فرمایا کہ خود امام حسن کے حوالے سے محبت کی ڈیمانڈ کی گئی ہے, کیونکہ اجر رسالت کے حوالے سے بھی یہ شامل ہے. تو یہ دوسرا نقطہ ہے کہ خلیفہ یا امام کی پیروی اور اطاعت جب نہ کریں تو پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ امت جو ہے وہ انحراف آتا ہے. جی, حلم کے بارے میں امام حسن کی ہم بات کر سکتے ہیں, کثرت حج, پیدل حج بہت کی, اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں, شجاعت کے حوالے سے ہم بات کر سکتے ہیں, تھوڑا ذکر کیا. تربیت, کن ہاتھوں میں تربیت کی امام حسن نے, کہ ظاہر بتایا گیا اگر ان کے مقابلے کوئی شخصیت آ رہی ہے اس کی کیسے تربیت ہو، ان کی کیسے تربیت ہو، اور جو عصمت عطا ہوئی اس کے حوالے سے ہم بات کر سکتے ہیں. محبت کا فرض ہونا جو نبی پاک کی طرف سے ہمارے اوپر ہے اس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں. بخشش کے حوالے سے ہم امام حسین کی بات کر سکتے ہیں.
امام صلی اللہ علیہ وسلم کو کریم اہل بیت بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ بھی ہم آپ سے پوچھیں گے. ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. آغاز پہلا نقطہ تو میں یہ بیان کرنا چاہوں گا، اگر آپ تکمیل کریں اس نقطے کو تو بہت اچھا ہوگا، کہ سیرت کا جب آپ نے معنی بیان کر دیا تو محسوس یہ ہو رہا ہے کہ جتنی بھی پیغمبر کے اوپر، پیغمبر اکرم کی سیرت پر کتابیں لکھی گئی، آئمہ کی سیرت پر جو کتابیں لکھی گئی، وہ شاید سیرت کی کتابیں نہیں ہیں.
درست،
اس کو آپ بیان کریں.
بڑی اچھی بات آپ نے کہی. میں نے بالکل گفتگو کے شروع میں ایک جملہ کہا تھا، تو ابھی اس کو مکمل کر دیتے ہیں آپ کی اسی بات،
پھر ہدف والے بات کو میں پھر آپ سے پوچھتا ہوں.
وہ در حقیقت واقعات زندگی لکھے گئے ہیں جس کو ہم سیر کہہ رہے تھے اپنی اس ڈیفینیشن کے اندر. مثلا کب ولادت با سعادت ہوئی، زمانے جاہلیت میں کیا کچھ ہوتا تھا، کس طرح سے پھر رسالت کا آغاز ہوا، پہلے خاندان والوں کو دعوت دی، پھر اعلی لیلان دعوتیں، ہجرت کب ہوئی، کون کون سی جنگیں کس طریقے سے ہوئی، یہ سارا کچھ کتابوں میں لکھا گیا. اور نام کیا لکھا گیا؟
سیرت.
یہ سیرت نہیں، یہ سیر ہے، یہ زندگی.
یعنی اگر ہم اردو میں اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ حالات زندگی بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ آپ سیرت آئمہ بیان کرتے ہیں، تو ہم جتنی بھی کتابیں دیکھ رہے ہیں، ہاں تاریخ کے معمول میں لے کر آتے ہیں. بالکل جی ہاں،
کہ جس میں تاریخ بیان کی گئی ہے نام اس کا سیرت رکھا.
سیرت
رکھ دیا. پھر بھی بڑی ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ نام کا انتخاب بہت اچھا ہوا، اور بعد میں آنے والوں نے پھر اس پر غور کیا اور انہی واقعات زندگی کو ان میں غور کر
اسی سے نکالے
اصول نکالنے کی کوشش کی.
مثلا یہ جو ابن شام کی کتاب جو کہ اصلی منابع میں شمار ہوتی ہے تاریخ کے اندر، اس کا نام بھی سیرت رکھا گیا. حلبی کی جو ایک کتاب ہے پیغمبر اکرم پر جو لکھی گئی، اس کا نام بھی سیرت رکھا گیا. تو اس سیرت کی تعریف میں اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ تاریخ پیغمبر تو ہے، حالات زندگی تو پیغمبر کے ہیں، لیکن ہم اس کو سیرت کا نام نہیں دے سکتے. شاید ہمارے پاس بہت ہی انگشت شمار کم کتابیں ہوں گی کہ جو خالص سیرت کے اوپر لکھی گئی ہوں گی. آ کر جی ہاں، یہ نقطہ میں نے کہا کہ آپ کی بات سے ادھورا نہ رہ جائے، اس کو پورا کریں چونکہ اہمیت کا حامل یہ نقطہ تھا. بات آپ کی یہاں پہ رکی تھی آ کر کہ جب سیرت کا معنی ہمارا مشخص ہو گیا کہ وہ اصول ہیں، وہ اسلوب ہیں کہ جن کے تحت آئمہ معصومین زندگی گزارتے ہیں، یا انبیاء مطلق اگر کہیں معصومین زندگی گزارتے ہیں، اور انہوں نے ایک خاص ہدف مد نظر رکھا ہوتا ہے، اس تک پہنچنا اور پہنچانا ہوتا ہے دوسرے لوگوں کو، اور پھر یہ بات آگے بڑھی کہ وہ ہدف کیا ہے. یہاں پر بات رکی تھی آ کر، اس کو آپ آگے بڑھائیں گے.
میں آخر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ ہدف یہ تھا کہ جو اسلامی آئیڈیالوجی ہے اس کی حفاظت کی جائے، کہ کہیں تاریخ میں کوئی ایسا شخص نہ آ جائے جو یہ کہنے لگے کہ کوئی وحی نہیں آئی تھی، کوئی خبر نہیں آئی تھی، یہ بنی ہاشم نے سب کچھ بنا لیا تھا. اگر ایسا کوئی آئے گا تو میدان میں اتر آئیں گے، اس کا دفاع کریں گے. اچھا، یہ دین کی حفاظت کیوں، اس کا بھی آگے کوئی ہدف ہے یا نہیں؟ دین تو عند اللہ محفوظ ہے،
محفوظ ہے بالکل.
تو یہاں دنیا میں اس دینی تعلیمات اور آئیڈیالوجی کی حفاظت کیوں کی جائے، اور اس حفاظت کی خاطر کیا کچھ اذیتیں اور تکلیفیں نہیں ہیں جو اہل بیت علیہ السلام نے برداشت کی ہوں، واقعہ کربلا اور باقی پوری تاریخ آپ کی اور ہمارے
خود امام حسن علیہ السلام کی پوری زندگی دیکھ لیں، مصیبتوں سے بھری ہوئی ہے کہ اس پہ بات چل رہی ہے کہ تفصیل آئے گی اس میں.
تو اس دین کی اور اس آئیڈیالوجی کی حفاظت اتنی تو اہم تھی کہ جس کے لیے یہ قربانیاں دی جا رہی ہیں، یہ کیوں؟ تاکہ جب بھی کبھی موقع مل جائے طول تاریخ کے اندر، اور جس کی طرف اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیشہ کوشش کی وہ یہ ہے کہ ایک اسلامی معاشرے کو قائم کیا جائے، ایک مدینہ فاضلہ کا قیام. مدینہ فاضلہ کوئی بھی شہر ہو، کوئی بھی ملک ہو، اس کو چلانے کے لیے تو دستور چاہیے نا، کوئی اصول چاہیے، وہ اسلامک آئیڈیالوجی ہے. بس اسلامک آئیڈیالوجی اگر محفوظ نہیں رہے گی تو کل کو مدینہ فاضلہ اس کے مطابق تشکیل نہیں پا سکتا. اچھا، مدینہ فاضلہ تشکیل دے کر کیا ہدف اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ وہ ہے انسان فاضل اور انسان کامل کی تربیت. اور یہ خلقت بشری کا ہدف تھا کہ انسان اپنے کمال کا وہ رستہ طے کرے ان رہنمائیوں میں جو قرآن مجید اور سنت میں ملتی ہیں، کہ پھر پروردگار وہ انسان تخلیق پائے کہ جس کو بنا کے پروردگار نے فخر کیا ہے اور جس کو اپنا خلیفہ قرار دیا ہے.
بہت زبردست.
اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کی کہ مدینہ فاضلہ کا قیام بھی ہوگا, جس طرف بشریت انشاءاللہ آگے بڑھ رہی ہے اور بڑھے گی, اور پھر انسان اپنے کمال کے وہ
سفر طے کرے گا.
اب اس میں بات کو ایک جو ادھوری رہ گئی تھی اس کو یہاں تھوڑا سا جوڑ لوں کہ یہ تو ہدف ٹھہرا تمام آئمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کا, کل و نام محمد سب. اگر رہبر معظم نے جس طرح سے بیان فرمایا کہ آپ آئمہ کو 12 امام سمجھنے کی بجائے اگر بہتر سمجھنا چاہتے ہیں سیرت کو, تو آپ یوں سمجھیں کہ 250 سال ایک شخص اور ایک شخصیت نے یہ زندگی گزاری ہے. اب ہمیں پتہ چلے گا کہ اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے اور ٹیکٹک کیا ہوتی ہے. ٹیکٹک یہ ہوتی ہے کہ زمانے حالات بالکل اور سچویشن کے مطابق ڈیسیژن لیا جاتا ہے. ہدف وہی ہے اسلام کی حفاظت اور اسلامی معاشرے کا قیام. اس ہدف کے لیے ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام امیر شام کے مقابل کھڑے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں, لیکن ایک منزل وہ آ جاتی ہے کہ جب ایک قدم بھی آگے بڑھایا یا اب شمشیر نیام سے باہر رہی تو وہ ہدف اچیو نہیں ہو سکے گا. امام علیہ الصلوۃ والسلام
جس کے خاطر امام صلی اللہ علیہ السلام اپنے سپاہیوں کو لے کر باہر آئے تھے اور امیر شام کے مقابل میں آئے تھے
پورے اسلام کی نابودی ممکن تھی.
صحیح.
اس لیے امام علیہ السلام نے عارضی طور پر وہاں جس کو صلح کہا جاتا ہے اگر زیادہ دقیق کہا جائے تو جنگ بندی کا اقدام کیا تھا, تاکہ بہتر پلاننگ کے ساتھ بشریت کو آگے لے کر بڑھنے کے لیے نئے انداز سے وارد ہوں. اور میں یہاں ایک نقطے کا اضافہ کر دوں کہ اسی کا نام جہاد ہے. جہاد جو ہمارے ہاں تلوار فوراً ذہن میں آتی ہے, ایسا نہیں ہے, وہ ایک اس کا حصہ ہے. جہاد یہ ہے کہ جب بھی آپ کی آئیڈیالوجی کو نقصان پہنچ رہا ہو, کسی دشمن کی طرف سے خطرہ ہو, تھریٹس کا سامنا ہو, یعنی اب دیکھ لیں اس میں کہ دشمن بھی ہونا چاہیے,
بالکل
دشمن ہے, ادھر سے دشمن کی طرف سے خطرہ ہے, اب اس خطرے کو دور کرنے کے لیے آپ جو کوشش کرتے ہیں اس کا نام جہاد ہے. اب اگر
بس ہر قسم کی کوشش جو ہے وہ جہاد شمار نہیں ہوگی,
جہاد
خطرہ
نہیں
اور دشمن کا ہونا ضروری
ہے.
ہے اس
اسلامی
کو دور کرنے کے لیے آپ جو عمل انجام دیں گے وہ عمل آپ کا جہاد
ہے. اگر سرحد کو خطرہ ہے تو تلوار کے ذریعے جہاد ہوگا, اگر آپ کی افکار کو وہ منحرف کرنا چاہتا ہے تو قلم کے ذریعے جہاد ہوگا. بس جہاد کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں. اور یہیں سے یہ نقطہ بھی میں عرض کر دوں کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صلح کی تھی یہ صلح بھی جہاد کا حصہ.
معذرت چاہوں گا, انشاءاللہ ایک اچھے نقطے پہ بات پہنچی ہے کہ اس کو ہم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. آغا صاحب سے تھوڑا استفادہ کرتے ہیں,
اسی موضوع کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہوں گا. اور جو پہلو کی طرف برادر نے اشارہ کیا اس سے کچھ چیزیں جو ہے ہماری جو غلط فہمی ہے ان کو دور کرنے میں مدد ملے گی. سیرت جب ہم کہتے ہیں تو سیرت ایک وقت ہوتی ہے جو انسان کی ذات تک محدود ہوتی ہے, یعنی ہم اس 250 سالہ انسان کو فالو کریں اپنے افعال زندگی کے حوالے سے. یہ سیرت جو ہے ہماری انفرادی زندگی تک محدود ہے. لیکن کیا سیرت صرف اتنی ہے کہ ہم اپنی انڈیویجول جو ایکشنز ہیں جو بھی مسائل ہیں ان کو مدنظر رکھتے ہوئے ائمہ معصومین کو فالو کریں؟ کیونکہ خود بھی مکتب اہل بیت کے اندر ایک ایسا مشرب ہے جو سمجھتا ہے کہ صرف انفرادی زندگی میں ہم نے معصومین کو فالو کرنا ہے, وہ اجتماعی زندگی, سیاسی زندگی, اقتصادی زندگی اور دیگر تمام پہلوؤں سے غافل ہونا چاہتا ہے. اور کیوں غافل ہونا چاہتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں اس جدوجہد کو کروں گا تو خون خرابہ ہوگا. یعنی خون خرابے سے ڈرنے کی وجہ سے میں بس مثال دینا چاہوں گا, بہت سارے اسلامک سینٹرز ایسے ہیں کہ جہاں پر آپ جو ہے سیاسی گفتگو نہیں کر سکتے.
بالکل,
کیا مطلب کیا 250 سالہ معصوم کی زندگی میں کیا سیاسی حکمت عملی موجود نہیں ہے؟ کیا ہم ان موضوعات کو سیرت سے بیان نہیں کر سکتے؟ اس کا مطلب ہے ہم جزء دین کو لینا چاہتے ہیں اور کل دین کو چھوڑنا چاہتے ہیں. یہ پابندیاں انسان کی فکر کو بیان کر رہی ہیں کہ وہ انسان ڈر اور خوف میں مبتلا ہے, وہ شیعہ نے اہل بیت پہ سے نہیں ہو سکتا.
یعنی آئمہ کی مکمل سیرت پہ عمل نہیں ہو رہا,
مکمل سیرت پہ نہ صرف عمل نہیں کر رہے,
نکات کو لے لیا ہے کہ جس کے اندر وہ جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ جہاد کا معنی یہ ہے کہ خطرہ موجود ہو ہدف کے مقابلے میں اس کو دور کریں. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی جہادی شمار ہو, چاہے وہ آپ کی علمی زندگی ہو، چاہے آپ کی ثقافتی و فرہنگی زندگی ہو، یا آپ ویسے سرحد کے اوپر جا کرتے ہیں، ظاہری بات ہے خطرہ ہونا ضروری ہے. اور یہاں پہ آپ کی بات سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ مثلاً کہ ہیں بعض ادارے ایسے جو کہتے ہیں کہ خطرہ نہیں ہونا چاہیے.
جی رسک میں نہیں آنا چاہیے. میں بیان کروں گا علماء کے وظائف کے سلسلے میں خود امام حسن کی سیرت سے ایک حدیث ملتی ہے، اگر حدیث کو ہم بیان کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہمیں پالیسیز کا پتہ چلے گا کہ کون سے علماء ایسے ہوں گے کہ جو جنت میں ان کے نورانی چہرے ہوں گے. فرماتے ہیں امام حسن فرماتے ہیں، تاتی علماء شیعتنا القوامون بضعفاء محبین واہل بیت. یعنی کہ دو قسم کے لوگوں کو وہ مضبوط کریں گے. کون سے علماء؟ ایک علماء آئیں گے، ایک دور ایسا آئے گا، ایک علماء آئیں گے جو کیا کریں گے؟ قوامون. کیا کریں گے؟ مضبوط کرنے والے ہوں گے. بضعفاء ضعیف لوگوں کو. کون سے ضعیف لوگ؟ کیا صرف شیعہ؟ نہیں، محبین، جو ہمارے محبت کرنے والوں. ہمیں پتہ ہے اہل سنت کے اندر محب شامل ہیں، ابھی ہم وضاحت کریں گے اس کے بارے میں. اور دوسرا مطلب کیا کیا وہ اہل ولایتنا، دوسرے وہ لوگ ہیں جو اہل ولایت ہیں، ان کو مضبوط کریں گے جو مظلوم ہوں گے. بس شیعوں کے علماء کا کام کیا ہے؟ کیا صرف درس بیان کرنا ہے؟ صرف احکامات کی تبیین کرنا ہے؟ نہیں، یہاں لفظ ہوتا ہے مضبوط کرنا ہے. تو کس چیز سے مضبوط کریں گے؟ جس چیز میں وہ کمزور ہو. اگر علم میں کمزور ہے، معرفت میں کمزور ہے تو ان کو کریں گے. اگر اقتصادی لحاظ سے کمزور ہے تو وہ، اگر سیاسی فکر کے لحاظ سے کمزور ہے تو ہمیں وہ مضبوط کرنا ہوگا. یہ حدیث جو ہے خود امام حسن نے فرمایا، فرمایا کہ والانوار تستطاعوا من تیجانہم یوم القیامہ. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ان علماء کو جو یہ کام انجام دیں گے، ان کے نورانی چہرے جو ہے وہ ان سے نور پھوٹ رہا ہوگا. تو یہ امام حسن کی تعبیر ہے کہ علماء کیسے ہونا چاہیے. اب اگر ایسا منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ ہم صرف باتیں کریں اور کوئی عملی اقدامات نہ کریں، تو سیرت کا معنی نہیں ہو سکتا. سیرت کا معنی یہ ہے کہ وہ چینجز لائی جائیں جو اہل بیت نے ہمیں سکھائی. اب ہم ایک اور پوائنٹ پہ اس کو کلوز کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم ہر جگہ جو ہیں وہ جنگی جنگ شروع ہو جائے اور ہم بغیر سوچے سمجھے کسی کی مخالفت شروع کر دیں یا حکومتوں کو گرانے کا منصوبہ. ایسی کوئی سیرت نہیں ہے ہمارے. حکمت عملی جو ہے مجموعی سیرت کے ساتھ مشاہدہ کرتے ہوئے
ہم نے سیرت کی بحث کو پہلے چھیڑا ہی اسی لیے ہے کہ یہ غلط فہمی دور ہو جائے کہ ہم نے سیرت کو مد نظر رکھ کر جو ہے وہ آگے چلنا ہے اور اپنی زندگیوں کو اس کے اندر ڈھالنا ہے اور آئمہ کے ان اہداف کی طرف کہ جہاں وہ بشریت کو لے جانا چاہتے تھے اس کی طرف گامزن ہونا ہے. آپ سب بہت اچھی گفتگو آپ نے فرمائی. کہ میں آپ سے یہ سوال کرنے والا تھا کہ آپ امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے کوئی حدیث بیان کریں. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے یہ حدیث بیان کی ہے. ابھی ایک پہلو جو تشنا رہ رہا ہے کہ وقت کی کمی کی وجہ سے کہیں وہ رہ نہ جائے، امام حسن علیہ السلام کی فضیلت کے حوالے سے تھوڑی بات کریں کہ قرآن میں کوئی ایک آیت آپ ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرما دیں کہ جو ان کے فضائل کے لیے ہم استفادہ کرتے ہیں.
آیات تو بہت زیادہ ہیں جو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہیں، ظاہر ہے جو بھی آیت پنجتن کے لیے ہے اس میں امام حسن شان ہے. لیکن ایک خاص آیت جو اس حوالے سے بھی ہے، ماہ رمضان کے حوالے سے بھی ہے، ہم اسی کو موضوع قرار دیتے ہیں. سورہ انسان کی آیت ہے، آیت نمبر 8 ہے، اور اس کا ٹائٹل ہی آیہ اطعام ہے. اس کا بعض آیات کا ایک خاص نام رکھا گیا ہے اس کا آیت کا نام. اور یہ واقعہ بھی سامعین کے ذہنوں میں ہزاروں مرتبہ وہ مجلسوں میں سن چکے ہیں، ہم وہ واقعات کو نقل نہیں کریں گے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اور اس کے اندر امام حسن اور امام حسین بھی شامل ہوتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ نہ صرف ایک امام علی نے اور امام بی بی فاطمہ نے روزہ رکھا بلکہ بچوں نے بھی رکھا، اور جب افطار کا وقت آتا تھا تین دنوں میں یہ تین صفات کے ساتھ
سائل کو بخش دیا اور دے دیا کھانا ان
جی کو. اور یہ صرف ایک خاص آیت تو چلے ٹھیک ہے، لیکن ایک کریمانہ جب ہم بات کرتے ہیں اس طرف بھی ہم جاتے ہیں کہ ایک خاص صفت جو امام حسن کی تھی، ان کا حلم تھا اور ان کا کریم اہل بیت ہونا ہے، اس کو بھی ہم اس آیت سے جوڑتے ہیں. اور مشہور واقعہ ہے، ہم اس واقعے کے بیان کرنا نہیں چاہتے لیکن اس کے بعض پہلوؤں کی طرف کیونکہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں اس لیے ہم اس واقعے کو تکرار کریں گے. واقعہ بہت مرتبہ سامعین نے سنا ہوا ہوگا کہ امام حسن جو ہے مسجد سے باہر نکل رہے ہیں اور ایک شامی آتا ہے. ظاہر بات ہے آپ کو پتہ ہے شام میں جو ماحول بنایا گیا تھا اور معاویہ نے جو ایک کام کیا کہ ممبروں سے جو ہے وہ لان و تان کی جاتی تھی امام علی کے خلاف، اور جو تصور تھا وہاں شامیوں کا عجیب قسم کا تصور، منفی تصور تھا امام علی کے بارے میں اور امام حسن کے بارے میں. تو نازیبہ کلبات جو ہے وہ شروع کر دی ہے، امام حسن مسجد سے نکلے اور سامنے وہ بندہ جو ہے وہ شروع ہے. تو امام نے جو ہے وہ سنی بات بڑے تحمل کے ساتھ. سب سے پہلا پیغام تو اس واقعے کا یہی ہے کہ تحمل سے سننا جو ہم میں نہیں ہے.
یعنی جو ذرا سی
بات جو ہمارے ذوق کے مطابق نہ ہو ہم فوراً برہم ہو جاتے ہیں اور بکھر جاتے ہیں. مجھ سمیت بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہوں گے جو اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے. لیکن آج کے دن ہمیں یہ درس دینا چاہیے کہ ٹالرنس, آج بیان کیا جا رہا ہے کہ ٹالرنس کتنا امپورٹنٹ ہے سوشل لائف کے اندر. تو یہ امپورٹنٹ پوائنٹ انہوں نے کہ نہیں ٹالرنس سنا بڑے اطمینان سے. کہہ کیا رہے بھائی, ذات کے بارے میں کہہ رہے, دین کے بارے میں نہیں کہہ رہا. اس کا مطلب ہے اگر میری ذاتی توہین کی جائے تو مجھے برداشت کی ضرورت ہے, لیکن جب میرے دین کی توہین کی جائے, میرے اصولوں کی توہین جائے تو پھر اسٹینڈ کرنا ہوگا. ایک اصول, دوسرا اصول یہ ملتا ہے. تیسرا یہ کہ امام حسن نے ساری بات سن لی, اس سے پوچھا لگتا ہے تم مسافر ہو, تھکے ہوئے نظر آتے ہو, اس کا مطلب ہے تمہیں ایسی جگہ چاہیے تم آرام کر لو, بھوکے لگتے ہو, کھانے کی ضرورت ہے, کپڑے تمہارے جو ہیں وہ لگتا ہے کہ چینج ہونے. اس طرح سے جو ہے اس کی ضرورتوں کو پوچھا اور اس ضرورتوں کو فراہم کرنا شروع کیا. اب جب پتہ چلا اس بندے خدا کو کہ صرف دینا ہنر نہیں ہے, دینے والے تو بہت ہیں, پیسہ جن کے پاس ہے وہ اٹھا کے دے دیتے ہیں, عزت اور تکریم سب سے بڑی بات ہے. جو یہاں پر ہم کریم اہل بیت کے عنوان سے امام حسن کو باب بیان کر رہے ہیں, حاتم طائی بھی دینے میں بہت مشہور ہے, ٹھیک. اور امام حسن کو تو سیرت میں یہ بھی ملتا ہے کہ پوری زندگی میں دو بار تو اپنے سارے اموال دے دیے, تین مرتبہ آدھے اموال جو ہے وہ خیرات کر دیے. تو یہاں پر کیا ہے اس کی تکریم اور عزت میں کمی, حالانکہ وہ کیا کر رہا تھا اور امام نے کیا کیا, انتہائی تکریم کے ساتھ جو اس کی ضروریات کو پورا کیا اور کچھ بھی اظہار نہیں کیا کہ میں کون ہوں اور کیا ہے. اور بعد میں جب اس بندے کو پتہ چلا کہ میں جن شخصیتوں کے بارے میں جسارت کر رہا تھا وہ تو یہی ہیں, انہی کا گھرانہ ہے, تو ظاہر بات ہے یہ ہدایت کا راستہ ہے.
اسی طرح وہ محبت میں تبدیل,
یہ وہ کرم ہے جو ہمیں اہل بیت کے مشن کو پھیلانے میں مدد دے سکتا ہے. مگر ہم اس سیرت کے ساتھ دین اہل بیت کو پھیلا, مذہب اہل بیت کو پھیلا سکتے ہیں یا اس رویے کے ساتھ جس میں ہمیں زبان پہ نازیبہ کلمات کے علاوہ.
جی آپ صاحب, بہت خوبصورتی سے آپ نے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض پہلوؤں پہ روشنی ڈالی ہے. اگر ذہن وقت ختم ہو گیا ہے لیکن میں چاہوں گا کہ بحث ہماری تشنا نہ رہے, انتہائی اختصار کے ساتھ ہماری جو بحث یہاں پہ ختم ہوئی تھی کہ امام حسن علیہ السلام, آپ نے جہاد کا معنی کیا کہ جہاد یعنی خطرہ موجود ہو اسلام یا ہدف کے خلاف, اس خطرے کو دور کرنا جہاد کہلاتا ہے, دو صفحے ہوں اس کو جہاد کہیں گے. اس کو آپ نے ربط دیا امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ, اس کو ذرا مختصر انداز میں بیان کریں تھوڑے وقت میں تاکہ بحث ختم ہو جائے اور ہم پھر اگلے سیشن
میں دو منٹ اور لوں گا اختتامی گفتگو کے لیے, آپ صاحب بیان کر لیں تو میں انشاءاللہ.
جی جی,
جہاد امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی, تمام ائمہ کی زندگی جہادی زندگی ہے. امام حسن علیہ السلام کا جہاد جس طرح سے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ وہ تلوار کے ذریعے بھی تھا, لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جب امام علیہ السلام نے صلح کی تو وہ صلح بھی امام علیہ السلام کا در حقیقت جہاد تھا. اور اسی لیے تاریخ میں دو کتابیں اسی زمانے میں لکھ دی گئی تھیں. لکھی کس کے بارے میں جا رہی ہیں؟ امام علیہ السلام کی صلح کے بارے میں. نام کیا رکھا لکھنے والے نے؟ قیام الحسن علیہ السلام. قیام یعنی جہاد, یعنی وہ لوگ بھی سمجھتے تھے کہ یہ جہاد کا ہی ایک مصداق ہے. اور اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام کا جہاد بھی کربلا میں جو ہے وہ دونوں جہاد کا مصداق
بنتے ہیں آ کر. یعنی یہ جو تفاوت قائل ہوتے ہیں امام حسن علیہ, امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے, تو بڑی خوبصورتی سے ان
سچویشنز مختلف تھیں. اگر امام حسین علیہ السلام اس وقت ہوتے تو امام حسین علیہ السلام بھی یہی کچھ کرتے, اور امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کربلا میں ہوتے تو وہ بھی بالکل یہی کچھ کرتے.
بہت شکریہ آغا صاحب.
میں بس اس روایت میں نے بیان علماء کے حوالے سے اس کو حالات حاضرہ کے حوالے سے ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں,
ذرا مختصر کیجئے گا.
میں بالکل مختصر کروں گا, اور وہ یہ کہ آج کے زمانے میں ہر شیعہ ہر محب پریشان ہے کہ میرا وظیفہ کیا ہے, میں کس ٹریک پہ جاؤں. تو واضح طور پر اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے اس گروہ کی طرف میں جانا ہے جو مظلوموں کی حمایت میں ہے, جو محب کو مضبوط کر رہے ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں آج کے دور میں ایک گروہ نظر آتا ہے جو فلسطین کے اہل سنت بھائیوں کو مضبوط کر رہا ہے, لبنان کے شیعہ بھائیوں کو جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں, عراق کے مومنین کی مدد کر رہا ہے, سیریا کے اہل سنت بھائیوں کی مدد کر رہا ہے. تو ایک ایسا علماء کا گروہ بالکل روشن سامنے آ رہا ہے کہ جو ان مظلوموں کی حمایت کر رہا ہے. تو آج کے دور میں بڑا کلیئر اس امام حسن کی سیرت سے ہمیں اور اس حدیث سے استفادہ ہوتا ہے کہ ہمیں کس گروہ کی پیروی کرنی ہے اور کس گروہ کے پیچھے چلنا.
بہت شکریہ, بہت شکریہ آغا صاحب, آپ کا بھی شکریہ کہ اس اہم موضوع پر گفتگو کی. اگرچہ ظاہری بات ہے کہ امام معصوم ہو اور پھر اس کی زندگی پر گفتگو کی جائے وہ غیر معصوم کے لیے ممکن نہیں ہے. ہم فقط اس کے ایک گوشے کو ہی تھوڑا سا کھول سکتے ہیں, اس سے زیادہ ہمارے اندر استطاعت موجود نہیں ہے. ناظرین, ہمارے اس سیشن کا وقت ختم ہو گیا ہے. ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں اگلے سیشن میں حاضر ہوں گے, اور وہ بھی امام حسن علیہ السلام ہی کی سیرت کے بارے میں ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے گا اور اس اہم گفتگو کو سنیے گا, اور پھر دوسروں کے لیے بیان بھی کیجیے گا. انشاءاللہ ہمارے مومنین اس سے استفادہ کریں گے. ابھی آپ کے سامنے ایک کلپ نشر کیا جائے گا صلح امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے, اس کو ملاحظہ کیجیے. جیسے ہی وہ کلپ ختم ہوتا ہے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
باب صلح امام حسن علیه السلام, این مسئله رو بارها گفتیم و تو کتاب ها نوشتم که هیچ کس هم اگر خود امیرالمؤمنین هم به جای امام حسن مجتبی بود و در اون شرایط قرار می گرفت, ممکن نبود کاری بکند غیر از اون کاری که امام حسن کرد. هیچ که نمیتونه بگه امام حسن فلان گوشه کارش سوال برانگیزه. نه, کار اون بزرگوار 100% منطبق بود بر استدلال منطقی غیر قابل تخلف. در بین آل رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پرشورتر از همه کیست؟ شهادت آمیزترین زندگی رو کی داشته؟ غیرتمندترین اونها در مقابل دشمن برای حفظ دین کی بوده؟ حسین ابن علی علیه السلام بوده دیگه. حسین ابن علی علیه السلام با امام حسن در این صلح شریک بودن. صلح رو امام حسن تنها که نکرد, امام حسن و امام حسین کردن دیگه. منتها امام حسن جلو بود, امام حسین پشت سر او بود, و امام حسین علیه السلام جزو مدافعین ایده صلح امام حسن بود. وقتی که در یک مجلس خصوصی یکی از یاران نزدیک از این پرشورها و پرحماسه ها یک اعتراضی به امام مجتبی علیه السلام کرد, امام حسین با او برخورد کردند. فغمز الحسین فی وجه حجر, یعنی هیچ کس نمیتونه بگه که اگر امام حسین به جای امام حسن بود این صلح انجام نمی گرفت. نخیر, امام حسین با امام حسن بود و این صلح انجام گرفت, و اگر امام حسن علیه السلام هم نبود و امام حسین علیه السلام تنها بود در اون شرایط بازم همین کار میشد, صلح میشد. صلح عوامل خودش رو داشت و هیچ تخلفی و گزیری از اون نبود. اونجا اون روز شهادت ممکن نبود. مرحوم شیخ رازی آل یاسین رضوان الله تعالی علیه در این کتاب صلح الحسن که 20 سال پیش بنده اون رو ترجمه کردم و چاپ شده, ثابت میکنه که اصلا جا برای شهادت نبود. هر کشته شدنی که شهادت نیست, کشته شدن با شرایطی شهادت, اون شرایط نبود در اونجا. و اگر امام حسن علیه السلام اون روز کشته میشدند, شهید نشده بودند, کشته شده بودند. امکان نداشت کسی اون روز بتوانه در اون شرایط حرکت مصلحت آمیزی رو انجام بده که کشته بشه و انتحار نباشه, اسمش شهادت باشه. لذا صلح کرد.
اینجا مرکز مقاومت هست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین قال الامام الحسن علیہ السلام ان اللہ جعل شہر رمضان مضمارا لخلقه. ناظرین آپ کو جیسے معلوم ہے کہ آج شب ولادت امام حسن علیہ السلام ہے اور اس کے اندر کوشش یہ ہوتی ہے اور ہماری بھی آج کوشش یہی ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی سیرت میں موجود بعض اہم پہلو ان کو کھولا جائے. میں نے جو حدیث آپ کی خدمت میں ابھی بیان کی اور پچھلے پروگرام میں بھی بیان کی تھی اس کا مختصر سا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ چونکہ امام کی مناسبت ہے اور ماہ رمضان ہی کے حوالے سے امام نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے. امام فرماتے ہیں کہ خداوند متعال نے ماہ رمضان کو اپنی خلق کے لیے قرار دیا ہے کھیل کا, ایک مسابقے کا میدان, یعنی ایک ایسا میدان کہ جس کے اندر کھلاڑی جو ہے وہ ایک کھیل کھیلتے ہیں اس میں سبقت لینے کے لیے. تو رمضان جو ہے وہ اس میدان کا نام ہے کہ جس میں مخلوق خدا خداوند متعال کی رضا حاصل کرنے کے لیے, خدا کی اطاعت کے ذریعے, خدا کے امر کی بجا آوری کے ذریعے خدا کی رضائیں حاصل کرنے میں سبقت حاصل کر رہی ہیں. اور امام آگے چل کے یہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے بعض نے سبقت حاصل کی اور وہ کامیاب ہو گئے اور بعضوں نے تقصیر کی, یعنی کمی رکھی اپنے عمل کے اندر اور وہ ناکام ہو گئے. خداوند منان سے دعا ہے کہ ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور یہ جو کھیل کا ایک میدان ہے, مسابقے کا ایک میدان ہے خدا کی رضاؤں کو حاصل کرنے کے لیے, اس میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی توفیق نصیب فرمائے. اس سیشن کے اندر بھی ہم نے دو شخصیات کو دعوت دی, امام حسن علیہ السلام کی اہم جو پہلو ہیں سیرت کے اندر ان پر روشنی ڈالیں. دعوت دی ہم نے شیخ علی صاحب کو اور اسی طریقے سے اون حیدر عمران صاحب کو کہ خوش آمدید کہتے ہیں اب دونوں بزرگواروں کو کہ آپ تشریف لائے اور اس اہم موضوع پر گفتگو کریں گے. آغا علی, ہم آپ سے آغاز کرتے ہیں اپنے اس پروگرام کا. وہ یہ کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مناسبت امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے عنوان سے اور سیرت امام کو ہم بیان کر رہے ہیں. پہلی بات جو اس تناظر میں ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے اندر مختلف جو ادوار پائے جاتے ہیں, زمانے اور آپ جس جو بھی اس کو تعبیر کریں, وہ کون کون سے ہیں تاکہ ہم اسی کے اعتبار سے پھر اپنی بحث کو آگے بڑھا سکیں.
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں بہت تبریک اور تہنیت امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے. تمام اہل اسلام بالخصوص اہل ایمان اور مؤمنین کے لیے ایک بہت پرمسرت موقع ہے جس پر سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. بہت اچھا سوال ہے. جب ہم امام کی یا کسی بھی شخصیت کی سیرت کا مطالعہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جس طرح آپ نے پہلے بھی سیرت کو ایکسپلین کیا پچھلے پروگرامز میں, تو سیرت میں آپ اس شخصیت کے ڈفرینٹ فیزز اس کی لائف کے اس کے اندر اس کو ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ہم امام حسن علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں اور جو بزرگان نے اس کے اوپر, تاریخ کے بزرگان بھی ہیں اور کلامی بھی ابحاث جو ان کے اوپر ہوئی, تو اس میں مختلف فیزز میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے امام کی زندگی کو. لیکن ایک اعتبار سے, جس اعتبار سے شاید میں سمجھتا ہوں ہمارے ویورز کے لیے بھی بہت مؤثر ہوگا, وہ یہ کہ امام کی زندگی کو چار فیزز میں اگر ہم دیکھیں اور چار فیزز میں اس کا معائنہ کریں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک سیر حاصل گفتگو ہو سکتی ہے. اس میں سے پہلا فیز اگر ہم کہیں تو وہ امام کا بچپنا ہے. جس طرح کہ کوئی بھی شخصیت جب اس دنیا میں آتی ہے تو اس کا ایک بچپن کا فیز ہوتا ہے کہ جہاں پر وہ ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم نہیں رکھتا, اس سے پہلے کا یعنی اس کے اندر ہی لڑکپن. آلدو کہ ہم امام کے حوالے سے الفاظ کو استعمال نہیں کریں گے, لیکن اپنے ویورز کو سمجھانے کے لیے کہ جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے بچپن کی ایک فیز تھا. اگر آپ دیکھیں تو اس بچپن کے فیز میں امام سے کچھ خاص یا کسی بھی شخص سے کچھ خاص چیزیں ایکسپیکٹڈ نہیں ہوتی. بچپن میں تقریباً یہ ہوتا ہے کہ بس آپ بڑے ہو رہے ہیں اور آپ کی زندگی گزر رہی ہے. مگر امام حسن علیہ السلام کی جب سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو امام اپنے بچپن میں ہی ایک ایسی شخصیت کے عنوان سے جامع اسلامی کے اندر موجود تھے اور مومنین اور مسلمانوں کے درمیان موجود تھے کہ ایک مایا ناز اور مشخص شخصیت کہا جا سکتا ہے ان کو. یعنی امام کی سیرت کے وہ پہلو جو انہوں نے ان کے وہ الفاظ کے جو انہوں نے بچپن میں ہی بیان کیے انسان کو وہیں سے پتہ لگتا ہے کہ یہ زبان امامت اس وقت جو ہے وہ کلام کر رہی ہے. دوسرا اس کے اندر جو ہمارے پاس ایک ان کے بچپن کے حوالے سے ایک انٹرسٹنگ چیز ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ خود جب کے بچپن میں ہیں لیکن متن اسلام کے اندر قرار پا رہے ہیں یعنی وہ حاشیے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو اسلامک موومنٹ چل رہی ہے جس کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کے وہ بالکل سینٹر پوائنٹ کے اندر ہیں. یعنی امام علی علیہ السلام اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں, خود رسول خدا کے گھر میں, یعنی وہ اس وحی سے اتنا نزدیک ہیں جو کہ رسول اللہ کے اوپر بھیجی جاتی ہے کہ وہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ان کو مل رہی تھی.
معدن رسالت ہے, مختلف ہے
اور زیارات کے اندر جو اشارہ ہوا ہے.
تو یہ ہم فرسٹ فیز اس کو کہیں گے. سیکنڈ فیز ہمارے پاس جو آئے گا وہ امام کا جو 25 سال کی ہم اکثر کہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کی خاموشی ہے, یہ 25 سال جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام نے بالکل نزدیک سے درک کی ہے. یعنی وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ پہلے امام کے ساتھ اس وقت کیا گزر رہی ہے, امام کے خلاف کون کون سی حزبیں کھڑی ہوئی ہیں, بنو امیہ کس طرح سے اپنے پروپیگنڈاز کر رہا ہے امام کے خلاف, یہ ساری چیزیں امام فرسٹ ہینڈ دیکھ رہے ہیں یعنی موجود ہیں. یہ امام کی جوانی کا ٹائم آ جائے گا. تھرڈ فیز جو ہم کہیں گے وہ کہیں گے کہ وہ 4 سال جس میں امیر المومنین علیہ السلام ایک حاکم کے عنوان سے اور خلیفۃ المسلمین کے عنوان سے مسند خلافت پر تشریف فرما تھے, یہ تیسرا فیز آ جائے گا. یہ بھی اگین آپ دیکھیں کہ امام حسن علیہ السلام وہ امام علی علیہ السلام کے رائٹ ہینڈ کی طرح موجود تھے. یعنی اس کے سارے ادوار امام نے دیکھے کہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ کیا گزر رہی ہے, اور اسی میں 3 جنگیں ہوئیں, جنگ نہروان ہوئی, جنگ صفین ہوئی, اور جنگ جمل ہوئی. ان تینوں جنگوں کے اندر امام کا ایک بہت ممتاز کردار ہے اور وہ فرنٹ لائن کے اوپر موجود ہوتے تھے دشمنان کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ مقابلہ کرنے میں. تو یہ تیسرا فیز. اور چوتھا فیز پھر امام کا جس کو ہم یہ کہیں گے کہ امام کی خود کی 6 یا 7 مہینے کی خلافت, جس طرح سے کتب تاریخ میں آیا مینشن ہوا ہے کہ یہ امام علیہ السلام کا جو فیز تھا جہاں پر وہ خود خلیفۃ المسلمین کے عنوان سے مسند خلافت پر موجود تھے, یہ چوتھا فیز امام کی لائف کا ایک اور انٹرسٹنگ پہلو ہے کہ جس کو وہ اسٹڈی کیا جائے تو اس کے اندر بہت سارے ہمیں سبق ملتے ہیں اور بہت سارے لیسنس ملتے ہیں.
جی بہت شکریہ. یعنی بہت اچھے انداز میں آپ نے تقسیم بندی کی. اس طرح کی اگر تقسیم ہو جائے, ہر امام کے زندگی کے ادوار کو بنا دیا جائے تو مطالعہ کرنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے بچوں کے لیے بھی, جوانوں کے لیے بھی, بڑوں کے لیے بھی. اور پھر ان ادوار آئمہ کی سیرت سے ہم نے کیا درس حاصل کرنا ہے, انسان ہر ہر دور کے اندر پھر آسانی کے ساتھ ان حکمتوں کو حاصل کرتا ہے جو حاکم تھے. انشاءاللہ آپ سے استفادہ جاری رہے گا ہمارا. آغاؤں جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ آغا علی نے امام حسن علیہ السلام کی زندگی کو مکمل طور پہ 4 ادوار میں تقسیم کیا, لیکن ایک طرف سے ہم جیسا کہ آپ نے مختلف پروگرامز کے اندر رہبر معظم کی اس تعبیر کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا کہ رہبر معظم نے فرمایا کہ آئمہ کی پوری زندگی ایک انسان کی طرح مانند ہے, اور یہ گویا کہ ایک انسان ہے کہ جس نے 250 سالہ زندگی کی ہے. امام حسن علیہ السلام اس تعبیر کے مطابق کس دور میں قرار پاتے ہیں جو رہبر معظم کی اس بیان کردہ تاریخ ہے اور دور انہوں نے بیان کیا اس میں؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت و سعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. جس طرح سے پہلے بھی بیان ہوا ہے کہ رہبر معظم نے ایک تعبیر استعمال کی ہے اور یہ ایک انتہائی محکم نظریہ ہے امام معصومین علیہ السلام کے بارے میں, کہ جس کو حتیٰ عرض کیا تھا کہ ایک دفعہ شہید مرتضیٰ مطہری نے بھی اس کی طرف اپنی جو ان کی کتاب ہے سیرہ ائمہ اطہار کے بارے میں اس میں شروع میں ذکر کیا ہوا ہے کہ ایک دوست نے مجھے اس طرح متوجہ کیا اور ظاہراً وہ رہبر معظم کی جانب جو ہے وہ تھا. یہ تعبیر اگر ہم آئمہ معصومین کی زندگی کو علیحدہ علیحدہ دیکھنے کے بجائے ان کو ایک اس پورے دور کو 250 سال کا جو تقریباً دور ہے اس کو ایک انسان کے مانند دیکھیں تو ہمیں آئمہ کی سیرت کو من حیث المجموع سمجھنے میں اور ان کے جو مختلف روشیں جو رہی ہیں اور مختلف اسٹریٹجیز رہی ہیں ان کو سمجھنے میں جو ہے نا ہمیں بہت زیادہ مفید ہمارے لیے ثابت ہوگا اور ہم استفادہ کر سکیں گے. یہ پہلے عرض کر چکے ہیں, یہ بھی عرض کر چکے ہیں کہ یہ جو 250 سالہ دو پوری زندگی ہے اس کو 4 ادوار میں جو ہے وہ تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلا دور وہ 25 سالہ دور ہے کہ جو امیر المومنین جس میں ظاہراً خاموشی انہوں نے اختیار کی اور یہ پہلا دور ہے. دوسرا دور جو ہے وہ آئمہ کی امامت کا خلافت ظاہری کا دور ہے کہ جس میں ان کے پاس حکومت تھی اور وہ حکومت الہی انہوں نے قائم کر کے دکھائی بہترین انداز میں, جس میں حضرت علی علیہ السلام کی 4.5 سالہ اور تقریباً 6 مہینے جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام کی جو ہے وہ اس میں وہ خلافت آتی ہے. اس کے بعد تیسرا دور جو ہے وہ صلح امام حسن سے شروع ہوتا ہے اور کربلا تک ہے. یہ وہ دور ہے کہ جہاں پہ آئمہ کی طرف سے یہ جدوجہد کی جاتی ہے کہ حکومت اسلامی کو دوبارہ کم مدت میں ان شارٹ ٹرم میں اس کو دوبارہ جو ہے وہ قائم کیا جائے, اور اس کے لیے آئمہ معصومین جو ہے وہ کام کرتے ہیں. جیسے پہلے عرض بھی کیا کہ تشکیلاتی کام وہاں پہ یہاں سے آغاز ہوتا ہے. اور چوتھا دور وہ ہے کہ جہاں پہ اب حالات کے تناظر میں لانگ ٹرم پلاننگ کی جا رہی ہے کہ حکومت اسلامی کو قائم کرنے کے لیے. تو یہ 4 ادوار جو ہے وہ بنتے ہیں. امام حسن کا ایک سیرت کا انٹرسٹنگ پہلو یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو ان 4 ادوار میں امام حسن مؤثر نظر آتے ہیں. اگرچہ زیادہ جس دور پہ ہم جو ہے امفیسائز کرتے ہیں اور جس پہ تاکید کرتے ہیں وہ تیسرا دور ہے کہ جس میں امام نے تشکیلاتی کام کا آغاز کیا, لیکن آپ اگر غور کیجئے تو جیسے برادر علی نے بھی آغا علی نے بھی جو ہے وہ فرمایا کہ وہ 25 سالہ دور امام کی جوانی کا دور ہے. یہاں پہ بھی امام جو ہے وہ آپ جو تشیع کی جو تحریک ہے اور جو اسلام کی تحریک ہے اس میں فرنٹ لائن پہ نظر آتے ہیں. حتیٰ جہاں پہ خلیفہ ثانی کے دفاع کے لیے امیر المومنین ان کو بھیجتے ہیں تو یہاں تک تعبیر ہے کہ یوں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ حسنین کچلے جائیں گے اس میں, یعنی وہاں پہ یا ایران سلطنت ایران کے خلاف جو جنگ تھی اس میں امام جو ہے وہ فرنٹ لائن پہ تھے, امام حسن جو ہے وہ خود فرنٹ لائن پہ تھے. تو اس دور میں بھی امام حسن علیہ السلام نے کردار ادا کیا, اس دور میں بھی خود اس وقت ایک معموم کے طور پہ کردار ادا کیا, امام علی علیہ السلام کی امامت میں کردار ادا کیا. اس کے بعد جو ہے وہ دورے جو آپ کہہ لیں خلافت ہے اس میں خود بھی خلیفہ رہے 6 مہینے, لیکن اس سے پہلے جیسے کہ برادر علی نے فرمایا کہ امام علی علیہ السلام کے دور میں بھی ان کے رائٹ ہینڈ رہے ہیں, اور آپ جنگوں میں دیکھیں حتیٰ کہ اس حد تک آگے جاتے ہیں کہ امام کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ حسنین شہید ہو جائیں اور رسول اللہ کی نسل جو ہے وہ یہاں پہ رک جائے. تو ان کو واپس بلا لیتے ہیں, اس حد تک وہ آگے جاتے ہیں, اس حد تک جان فشانی سے جو ہے وہ لڑتے ہیں. یہ دوسرے دور میں بھی امام کا بہترین کردار رہا, جنگ جمل کے لیے تیاریاں کرنے میں مہیا کرنے میں امام آگے آگے رہے, بصرہ خود جاتے ہیں, اس سب جگہوں پہ دیکھے کہ دوسرے دور میں. پھر خود جب خلیفہ بنے تو وہ 6 مہینے اگرچہ اس میں بہت ہی مثلا پیچیدہ قسم کا حالات ہے, لیکن اس میں بھی امام علیہ السلام کا جو ہے بہت واضح جو ہے رول نظر آتا ہے. اور چوتھا دور جس میں خاص کر کے امام کا تیسرے دور میں جس میں ہے وہ ہے جب صلح ہوتی ہے اس کے بعد سے لے کے امام یہاں پہ تشکیلاتی کام باقاعدہ سے کرتے ہیں, اور یہی تشکیلاتی کام کہاں تک رہتا ہے, یہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت تک رہتا ہے. تو وہ جو چوتھا دور جس میں خود امام ظاہری طور پہ موجود نہیں ہے, لیکن اس تیسرے دور میں امام وہ مقدمات فراہم کر گئے ہیں کہ آگے آئمہ معصومین کو اپنی تحریک کو چلانے کے لیے جس طرح کی کیڈر چاہیے تھی, جس طرح کی تشکیلات چاہیے تھی, جس طرح کے نیٹورکس چاہیے تھے وہ سب موجود تھے, اور جو مقدمات چاہیے تھے وہ موجود تھے, حتیٰ کہ امام حسین کی شہادت کے لیے بھی جو مقدمات چاہیے تھے. یہ جو 72 شہداء ہیں, یہ جو ساتھی ہیں امام حسین کے, یہ بھی نہ ملتے اگر امام حسن علیہ السلام کو یہ تشکیلاتی کام نہ ہوتا, اور بعد کی جتنی تحریکیں ہیں کربلا کی وہ سارے کا سارا نتیجہ ہے امام حسن علیہ السلام کے اس تشکیلاتی کام کا جو انہوں نے شروع کیا اپنے صلح کے بعد اور شہادت تک. جو
بس ایک دو نقطوں کو میں پرنگ کرنا چاہوں گا. آغا علی نے بھی ادوار کی بات کی, آپ نے بھی ادوار کی بات کی, ہمارے ناظرین کہیں آپس میں مکس نہ کر جائیں, تو اس کو میں بیان کرنا چاہوں گا کہ آغا علی نے جن ادوار کی بات کی ہے وہ امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں تھے, 4 ادوار کو بیان کیا, اور آپ نے جن ادوار کو بیان کیا ہے وہ ایک तमाम आइमा की पूरी ज़िंदगी को मद्देनज़र रखते हुए 250 साल उस ज़िंदगी के अंदर उन चार अदवार को बयान किया है। आगे हमारे नाज़रीन की तवज्जो रहे इसके ऊपर, इस चीज़ के ऊपर। दूसरा नुक्ता जो आपने यहाँ पर बयान किया है वो ये कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने तश्कीलाती काम को अंजाम दिया है, कि पिछले प्रोग्राम में हमने तश्कीलात के ऊपर मुख्तसर सी गुफ्तगू की थी और वहाँ ये तज़क्कुर दिया था कि तश्कीलात से क्या मुराद है। ये अगरचे फ़ारसी लफ्ज़ है और चूंकि मुतबादिल इसका उर्दू में मौजूद नहीं है और चूंकि ग़लती से तश्कीलात को तंजीम और हिज़्ब के साथ तर्जमा किया जाता है, और हमने तवज्जो दिलाई थी कि नाज़रीन तवज्जो करें कि ये मुतबादिल ना तो तंजीम लफ्ज़ है उसका और ना ही हिज़्ब जो है इसका मुतबादिल लफ्ज़ है, बल्कि हम इसको फ़ारसी वर्ड के अंदर ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उसका मुहतवा क्या है कि एक प्रोग्राम में हमने इसकी तरफ तवज्जो दी थी, अगर दौरान गुफ्तगू को मुनासिबत आती है तो इस पर दोबारा आप रोशनी डाल दीजिएगा। आगा ओन ने इंतहाई खूबसूरती से उस 250 साल इंसान की जो अदवार थे और उसमें इमाम हसन अलैहिस्सलाम किन किन जगह पर मुअस्सर वाक़ हुए उनको इन्होंने यहाँ पर बयान किया है। मेरा आपसे सवाल ये होगा कि सबसे बड़ा कदम के जो तारीख में सब्त हुआ और आज तक उसको बयान किया जा रहा है, दुश्मन और मुखालिफ हो हामी और नासिर जो हैं इसको बयान कर रहे हैं, वो सुलह इमाम हसन के हवाले से। मैं सबसे पहला सवाल तो ये करूँगा कि कौन से ऐसे अवामिल या हालात थे तशय्यो के कि इमाम को इस किस्म के इकदामात करने पड़े। इन हालात पे जब गुफ्तगू हो जाएगी तो सुलह इमाम हसन को समझना ज़रा आसान हो जाएगा, यानी वो तशय्यो के क्या हालात थे उस ज़माने में इमाम हसन के कि इमाम को इस किस्म के इकदाम करने पड़े।
देखिए, इसमें अगर आप इस्लाम को एक मूवमेंट के उनवान से देखें, एक तहरीक के उनवान से देखें, थोड़ा सा आपको माजी का सफ़र करना पड़ेगा, यानी व्यूअर्स को। आप बुजुर्गान ज़ाहिर है कि इंशाल्लाह बेहतर जानते हैं, लेकिन अगर हमारे व्यूअर्स थोड़ा सा हमारे साथ माजी में चलें तो आप ये देखेंगे कि एक मूवमेंट स्टार्ट हो रही है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ठीक है, वो एक मूवमेंट को वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि जो आइम्मा की मूवमेंट है, अंबिया की मूवमेंट है, लेकिन रसूलुल्लाह उसको एक नए चेहरे के साथ सरजमीन हिजाज के ऊपर स्टार्ट करते हैं। इस मूवमेंट को अब डिफरेंट अदवार से गुजरना है और इसके अंदर डिफरेंट हालात आने हैं, इसके अंदर डिफरेंट शख्सियात आनी है, जैसा आगा ने एक्सप्लेन किया। हम जब देखते हैं कि ये जो रसूलुल्लाह का जो इस्लाम नाब जिसको हम कहते हैं, प्योर मोहम्मदन इस्लाम जो हम कहते हैं, इसकी तहरीक जब स्टार्ट होती है तो अव्वल ये एक तहरीक की तरह स्टार्ट होती है जब तक हिजरत करने के बाद हुकूमत का क़याम नहीं होता। यानी एक नहजत है, एक तहरीक है, जो कि एक इनकलाब है, जो कि किस चीज़ के अंदर आगे जाके आप समझे कि मैच्योर होता है एक हुकूमत की फॉर्मेंशिप में, जो कि रसूलुल्लाह की खुद की हुकूमत इस्लामी है। इसके बाद जब रसूलुल्लाह रहमत फरमा जाते हैं तो हमारे पास ये हुकूमत इस्लामी अब कुछ ऐसे लोगों के हाथ में चली जाती है कि जिनसे ज्यादा अहम लोग मौजूद थे, जिसमें हम कहते हैं कि मौला कायनात सबसे ज़्यादा लियाकत और अहलियत रखते थे इस मनसब के हवाले से कि वो हुकूमत इस्लामी की बागडोर संभालें। लेकिन आप देखते हैं कि इमाम अली अलैहिस्सलाम को हुकूमत की जगह दोबारा से उस मूवमेंट की तरफ जाना पड़ा कि जहाँ पर उन्होंने उस नहजत को इदामे दिया, वो जो 25 साल की हम बात करते हैं, इमाम खामोश नहीं रह सकते। इमाम जब हम इमाम की खामोशी अगर कुछ उलमा ने बोला भी या लिखा भी तो इससे मुराद ये नहीं है कि इमाम ला ताल्लुक हो गए, हाथ पे हाथ रख के बैठ गए और किसी भी चीज़ के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, ऐसा नहीं था। ये हमने एक हाशिए की बात की। अब ये इमाम जो है इनकी हुकूमत कायम होती है जो 4 साल के लिए, शहादत से पहले के जो इमाम के 4 साल हैं, तो दोबारा वो नहजत किसमें कन्वर्ट होगी? हुकूमत में। आप देख रहे हैं कि नहजत यानी तहरीक वो जा रही है, हुकूमत में कन्वर्ट होती है, फिर कभी नहजत पे आ जाती है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के दौर तक पहुंचते हुए भी ये 6-7 महीने के जो इमाम को फुर्सत मिली और मोहलत मिली हुकूमत करने की, ये भी दोबारा एक तहरीक में चेंज हुई सुलह के नतीजे में, जिसको हम सुलह कहते हैं, जिसको अभी हम खोलेंगे, उस पर बात करेंगे कि सुलह का मतलब क्या। हालात ये थे कि आपको अब ये एक आप समझिए कि मशरब नाब का हमने आपको तारुफ करवाया, इसके पैरेलल में एक मशरब नजासत भी मौजूद था, एक मशरब शर भी मौजूद था। कौन सा मशरब? के जो हम देखते हैं कि अबू सुफियान और हिंदा का मशरब था। हिंदा कौन? के जिसने रसूलुल्लाह के चचा का कलेजा चबा दिया, हजरत हमजा सलामुल्लाह अलैहा का। और अबू सुफियान कौन? के जिसकी तारीख मेरा ख्याल है तमाम मुसलमानों के लिए आया है कि ये कब मुसलमान हुए और किन हालात के अंदर मुसलमान हुए और आया हुए भी कि नहीं हुए, ٹھیک ہے, جب ان کے گردنوں تک تلوار پہنچی تو اس کے بعد ان کو اسلام یاد آیا. یہ ان کا ایک پیرلل میں آپ کے پاس جریان اور ایک موومنٹ چل رہی تھی. اس موومنٹ کے اندر جب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جو آگے کرتے دھرتے تھے یعنی بنو امیہ, انہوں نے کیا برتاؤ رکھا ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے, وہ بے شک حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہوں, وہ بے شک مولا کائنات امام علی علیہ السلام ہوں یا امام حسن و حسین ہوں, ان کے ساتھ انہوں نے کیا برتاؤ رکھا, تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ ان کے حریف کے طور پہ ان کے مقابلے کے لیے ہمیشہ آمادہ رہے. اور اس کے اندر اگر ہم سر فہرست کو انعام لے کے آ سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے شاید یہ کہنا میرا نہیں خیال کہ غلط ہوگا اور آپ اصلاح کر سکتے ہیں اگر غلط ہو, کہ امیر المومنین علیہ السلام کو سب سے زیادہ ٹف ٹائم جس نے دیا, وہ جس شخصیت نے دیا, وہ اسی ہندہ اور اسی ابو سفیان کا بیٹا یعنی معاویہ تھا. یہ معاویہ کی جب آپ تاریخ دیکھتے ہیں اور اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے 100 چہرے آپ کو نظر آئیں گے. یہ ایک اس قسم کا شخص ہے کہ, یا اب آپ دیکھیں, میں آپ کو ایک تحریر اس کی بتاتا ہوں کہ امام علی علیہ السلام کو مولا کائنات کو خط لکھ رہا ہے, اس کے اندر کیا لکھ رہا ہے, اتق اللہ. کس کو لکھ رہا ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام,
امام المتقین کو. آپ خود متقین کے امام ہیں.
اندازہ لگائیے اس شخص کی, آپ اتنا مکار شخص,
ایسا شخص کہ جو خود شریعت کو پامال کر رہا ہے اور امام کو لکھ رہا ہے اتق اللہ.
ٹھیک ہے, اس نے وہ لبادہ اوڑا ہوا تھا اور اس سے بہت سارے لوگوں کو پاگل بھی بنایا ہوا تھا اور بے وقوف بنایا ہوا تھا.
میں ایک تھوڑی سی توضیح دے دوں, چونکہ گفتگو ہماری معاویہ کے حوالے سے چل رہی ہے اور ہمارے پاکستان میں ایک ماحول بھی قائم کیا گیا اسی معاویہ کے حوالے سے. وہ یہ ہے کہ دیکھیں, یہ کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ معاویہ کو آپ اس طریقے سے بیان کر رہے ہیں. یہ تاریخ کی باتیں ہیں, تاریخ کے اندر مکمل طور پہ یہ چیزیں نقل ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں. اگر جھوٹ پہ مبنی ہوتی, افسانے پہ مبنی ہوتی, تب تو کہا جا سکتا تھا, تہمت لگائی جا سکتی تھی کہ مثلا جو ہے یہ غلط کر رہے ہیں, اپنی طرف سے گھڑ رہے ہیں اور معاویہ کو جو ہے وہ اس کی شخصیت کو گرانے کے لیے کر رہے ہیں. آپ اگر تاریخ ہی کے اندر چلے جائیں, اہل سنت ہی کے مثلا آپ علماء کا مطالعہ کرنا شروع کر دیں, ایک خاص طبقے کے علاوہ کوئی بھی عالم دین جو ہے وہ معاویہ کی تعریف نہیں کرتا.
اہل سنت کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ
معاویہ کی تعریف نہیں کرتا وہ.
جی, معاویہ کی وہ حرکات کے جس کی وجہ سے اسلام کو نقصان ہوا, یعنی یہاں پر کوئی ذاتی جھگڑے کی بات نہیں ہے, اسلام کا نقصان.
جی, اور جب ہم تاریخ کے اوپر گفتگو, ظاہری بات ہے انسان نے جب درس عبرت لینا ہے تو حتماً اس نے تاریخ کا مطالعہ کرنا ہے, اور تاریخ کے اندر جو شخصیات آئی ہیں انہوں نے جو اعمال انجام دیے, تو ان کو پڑھ کے ہی ہم یہ کام کر سکتے ہیں اور لوگوں کو آگاہ کر سکتے ہیں.
کوئی قبول نہیں بھی کرتا نا, کوئی کہتا ہے کہ ہم حدیث کو قبول کرتے ہیں, تاریخ کو قبول نہیں کرتے, تو خود حدیث جو ہے, عمار والی حدیث یہاں پہ جو ہے وہ بہترین چیز ہے کہ آپ اور یہ جو خلیفہ راشد ہے اس کے خلاف بغاوت کرنا, یہ بغاوت تھی اور باغی گروہ پیغمبر نے کہا.
بالکل بالکل,
پیغمبر
یعنی آپ کی حدیث کی کتابوں میں دو نقطے اہم آپ نے اچھا کیا اشارہ کر دیا, یہ بھی پررنگ کر دیا جائیں اگر, کہ ایک تو عمار والی, جناب عمار کی حدیث ہے جس میں فئہ باغیہ کہا گیا معاویہ کے لشکر کو, اور پھر اس کے رئیس میں ظاہری بات ہے پھر خود بھی باغی کہلائے گا اور امام البغا بن جائے گا. اور دوسرا نقطہ یہی اہم ہے کہ خود اہل سنت کا یہ مبنا ہے علمی طور پر کہ جو امام وقت کے خلاف قیام کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, باغی ہے.
ابھی یہاں پر آپ دیکھیے خوبصورتی,
اور بات معذر چاہوں گا آپ کی بات میں اس کو قابل کر, یزید کی جو بعض طرفداری کرتے ہیں وہ دلیل بھی تو یہی لے کر آتے ہیں نا کہ امام حسین علیہ السلام نعوذ باللہ جو ہے وہ امام وقت اس وقت جو یزید تھا اس کے خلاف جو ہے وہ قیام کیا تھا. جی
دیکھیے, میں ایک آپ کے سامنے چیز رکھتا ہوں, وہ اہل سنت ہو اہل تشیع ہو, کیونکہ ہم یونٹی کے قائل ہیں, ہم اتحاد بین المسلمین کے قائل ہیں, ہم دلوں کو نزدیک لانے کے قائل ہیں, ہم اسلام کے ساتھ ہمدردی کے قائل ہیں, اسلام کی تقویت کے قائل ہیں. بس میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, آپ خود قضاوت کیجئے اور آپ کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں کہ آپ نے کیا قضاوت کی. جب مولا کائنات کی شہادت ہوتی ہے تو شام میں جہاں پر امیر شام معاویہ وہ حاکم تھا, وہاں کے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ علی کی شہادت کہاں ہوئی, جب بتایا جاتا ہے مسجد میں تو جواب کیا آتا ہے, علی کا کیا کام تھا مسجد
میں؟ بالکل, مسجد میں.
آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ امام علی علیہ السلام کے جن کی عبادت کے اوپر اہل سنت ہو یا اہل تشیع,
سب متفق,
سب متفق
ان جیسا عابد نہیں تھا صحابیوں کے اندر.
ठीक है, उसके बारे में यहाँ तक प्रोपेगेंडा किया, तो इससे हमें इन लोगों की इस तरह के जो किरदार हैं हिस्ट्री के अंदर और रहे हैं आलम इस्लाम में उसकी। तो अब हम आपको मुआविया के हवाले से थोड़ा सा तारुफ करवा रहे हैं कि ये वो जरियान है कि जो पैरेलल में चल रहा है।
मैंने तौजीह भी इसीलिए दिया चूंकि हमारे पाकिस्तान में यह फजा बनी हुई थी, यानी अगरचे बाज़ गैर जिम्मेदार अफराद ऐसे इकदाम कर जाते हैं कि जो गलत होते हैं, लेकिन मुआविया के हवाले से हमारा कोई नरम पहलू नहीं है। क्यों? इस वजह से कि इस नुक्ते के अंदर अहले सुन्नत भी हमारे साथ हैं। यानी अगर आप तारीख की बात करें, तारीख भी उसको अच्छे अल्फाज से याद नहीं करती है, और अगर आप हदीस की बात ले लें तो एक हदीस भी जो है वो मुआविया की शान में सादिर नहीं हुई है।
वैसे बहुत मौजूद बहुत सारी घड़ी हुई मौजूद
है। वही कह रहा हूं मैं, इसीलिए सही हदीस मैंने कहा, इसलिए नुक्ता ठीक इस्तेमाल किया है। मसलन इमाम नसाई का कत्ल हो जाना वो इसी बुनियाद पे था कि मुआविया के बारे में कहा गया कि एक हदीस बयान करो, उसने कहा कोई हदीस है तो मैं बयान करूं, तो नाराज होकर उन्होंने मारा और वो वफात पा गए। तो बहरहाल मैंने माजर चाहूंगा आपकी बात को मैंने काटा, चूंकि ये बहुत ज़रूरी एक नुक्ता था, चूंकि इसने बार बार डिस्कस होना है और फिर हमारे पास शर पसंद इंसान जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं वो इन चीज़ों को बहाना बनाकर हमारे खिलाफ जो वो इस्तेमाल करते हैं। नुकात को तवज्जो ज़रूरी थी। बात हमारी चल रही थी कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के दौर में उनके अस्हाब उनके शियों की क्या हालात थे कि इमाम ने इस किस्म के इकदाम किए उसको।
हम असल में कुछ ऐसे लोग थे कि जो शिया के उनवान से और मारूफ भी थे उस ज़माने में, और इमाम के अस्हाब में भी उनको काउंट किया जाता था। उनके हवाले से कुछ चीज़ें कोट करना चाहेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जो दुश्मन का है कि जो हदीफ़ करार पा रहे थे अहले बैत अलैहिस्सलाम की इस मूवमेंट के, कि जो इस्लाम के क़याम के लिए और दीन के क़याम के लिए, दीन की बालादस्ती के लिए, दीनी हुकूमत इस्लामी हुकूमत की बालादस्ती के लिए था, उसके मुकाबले में ये लोग करार पा रहे थे। बस ये वो हैं कि जिन्होंने हत्ता इमाम अली अलैहिस्सलाम के लिए जीना मुश्किल किया हुआ था, इन लोगों से डील करना पड़ा किसको, इमाम हसन अलैहिस्सलाम को। ठीक है, अब जहाँ तक रही बात सुलह की, और बात लंबी हो जाएगी और आगा सबसे ज़्यादा इस्तफादा करना चाहेंगे, इसको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपकी खिदमत में बयान करता हूँ। जो आपने सवाल उठाया कि इमाम के असहाब में से क्या सूरत हाल थी, सिर्फ एक मिसाल उसमें से आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। सुलेमान इब्ने सुरद खजाई का, ये कौन थे? ये वो थे कि जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के टाइम पर जब ये सुलह हुई, जिसको अगेन हम खोलेंगे, अभी हम इसको सुलह ही बोल रहे हैं, जब ये सुलह हुई तो ये बहुत जो है वो तैश में आ गए और ये बहुत गु़स्से में आ गए। तारीख के अंदर आया कि ये बहुत गु़स्से में है, इन्होंने आकर अपनी हत्ता तलवार निकाल ली, कुछ लोग इनके साथ आ गए और इमाम को आकर जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो बहुत ही तहकीर आमीज अल्फाज हैं। सुलेमान इब्ने सुरद खजाई कहता है कि या मुज़ल्लिल मोमिनीन, यानी वो कि जिसने मोमिनीन की को रुस्वा करवा दिया, जलील करवा दिया इस सुल के नतीजे में।
इमाम के असहाब में बाज़ ऐसे मौजूद थे जिन्होंने ये कलमा कहा बिल्कुल,
ये इमाम के असहाब में से आ रहा था। ठीक है, अब जब ये क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि आप क्याम करें, आप लड़ें, हम जो है वो, इसने मेंशन भी किया इराक से, यमन से, और हम फारस से, हम जो है ना वो फौजी बुला लेंगे और हम लड़ेंगे मुआविया के खिलाफ क्याम करेंगे। इमाम ने इसको उसी वक्त कहा कि तुरानी वो तारीख के अंदर वाकया है, शॉर्ट करता हूँ कि इमाम ने इसको कहा कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी आओ, और एक एक मखसूस मीटिंग हुई कि जिसके अंदर और लोग नहीं थे। ये मीटिंग से जब बाहर आया इमाम से तो इसने कहा कि नहीं ठीक है, हम अभी इस वक्त जो हसन अलैहिस्सलाम कह रहे हैं हम वही करेंगे, हम चाह रहे हैं, ये लोग चले गए। अब जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का टाइम आता है और क़याम का टाइम आता है तो ये क्या कह रहे हैं, उस वक्त क़याम नहीं कर रहे, यही शख्सियत। यहाँ से मैंने एक इबरत जो है ना वो लेनी है कि अगर इंसान के पास बसीरत ना हो तो वो गलत फैसले करता है गलत टाइम के ऊपर। पहले इमाम हसन अलैहिस्सलाम के ऊपर इसने ऑब्जेक्शन उठाया, फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ
सही इकदाम
नहीं किया। ठीक है, और अगर कोई ये कहे कि ये शख्स जो है वो जरी नहीं था या शहादत से डरता था या मरने से डरता था, ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि ये जो बाद में तवाबीन है, ये तवाबीन का हेड था,
बिल्कुल ऐसे ही,
जिन्होंने कहा कि हम फुरात से जो है वो गुस्ल करके 4,000 लोगों ने जाके जो है वो करबला के वाकये के बाद इस्तगफार भी की और कुर्बानी भी दी। तो हम दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह इनकी कुर्बानी कबूल हो। मगर
बिल्कुल मैं इसी नुक्ते की तरफ आपके इशारा करना चाह रहा था, रहबर मौज़म ने भी इसकी तरफ इंतहाई खूबसूरती से इशारा किया है कि इंसान का यानी नेक होना और उसका बाबसीर होना ये आपस में मुतलाजिम नहीं है। मुमकिन है कि इंसान नेक हो फर्दी तौर पर और मुमकिन है अपने इज्तमाही तौर पर भी नेक हो, लेकिन बाबसीरत होना लाजिम नहीं है। बसीरत के लिए बाज़ इकदामात की ज़रूरत होती है कि वो कस्ब करनी पड़ती है, और हम कह सकते हैं कि सुलेमान जैसे अफराद नेक होंगे, खुदा बख्श भी देगा इनको, इनकी ख़ताएं माफ़ भी कर देगा, लेकिन हमारी इस वक्त जो बहस हो रही है वो उनकी बसीरत के हवाले से हो रही है कि इन्होंने जो वो इकदाम किए थे वो बसीरत के साथ साजगार रखते थे या बेबसीरती से मरबूत थे, इसकी भी तरफ बात चल रही थी। इंशाल्लाह दोबारा आपकी तरफ पलटते हैं। इंतहाई अहम नुकात जो हैं वो सामने आ रहे हैं कि ज़रूरत है कि हम इन नुकात को उठाएँ। अक्सर एक और मसला जो पेश होता है, हमारे मुखालिफीन इसको ज़्यादा उठाते हैं, बिलाखर इमाम हसन अलैहिस्सलाम और मुआविया के दरमियान झगड़ा तो हुआ, जंग हुई, मुकाबला हुआ, सफ़ें खड़ी हुई आकर। तो अब आकर यहाँ पे बाज़ औक़ात सवाल ये उठाया जाता है और जवानों के जहन को मुशविश भी करने की कोशिश की जाती है कि आया ये इख्तदार की जंग थी या आइडियालॉजी की।
सही, देखिए जैसे अगली ने भी पहले भी फरमाया कि जिसके लिए ताबीर जो है वो एक ताबीर जो इस्तेमाल होती है और कुरानी ताबीर है वो ये है कि ये जंग एक हिज्ब खुदा, हिज्बुल्लाह और हिज्ब शैतान की जंग है, और ये जंग जो है वो हत्ता खिलकत आदम से ये शुरू होती है और ये आगे इसी तरह चलती जाती है, यह हक व बातिल की जंग। और मुमकिन है बाज़ दफ़ा बातिल आपको ज़ाहरी तौर पे उसको गलबा नज़र आया उसका, लेकिन रैबर मुअज़्ज़म की ये ताबीर है कि हमेशा जो फतह रही है सब में वो किसकी फतह रही है।
माज़ चाहूँगा, लाइव कॉल आ गई है, उसको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, बहुत मुबारक हो इंशाअल्लाह कभी एकात आप सबकी खिदमत में।
बहुत शुक्रिया
जी। बस मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, आप माशाल्लाह बहुत ही एजुकेटेड और हाईली एजुकेटेड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये जो सिलसिला है इमाम हसन इमाम हसन की हयात तैयबा का, और ये सूरह इमाम हसन के बाद से माविया के वासिल जहन्नम होने तक हमें इमाम हसन इमाम हसन के जो हालात हैं और इसमें कोई ऐसे खास वाकया तारीख में खुसूसन उर्दू किताबों में मुहैया नहीं है कि आप लोगों की निगाह में ऐसे कोई वाकया हैं जिससे हमें अंदाजा हो कि 20 साल का वक्त गुजरा है ये इसमें इमाम हसन हुसैन सलाम की जो सरकर्दगी थी और जो जो कुछ भी हालात थे और वाकयात थे वो ज्यादा नहीं मिलते हैं।
यानी आप जानना चाह रहे हैं कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सुल के बाद से लेकर इमाम की शहादत तक के अंदर वाकयात नहीं मिलते या कोई और मद्देनजर है आपका
वो,
जमाना
वो हिस्सा है कि इमाम हसन से शहादत के बाद से इमाम हसन के क़याम तक का जो हिस्सा है।
हाँ, यानी आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के किरदार के हवाले से पूछना चाह रहे हैं।
दोनों अइमा का
जी
इमाम बिलखसूस इमाम हुसैन, चूंकि इमाम हसन अलैहिस्सलाम तो जाहिर बात है 6 महीने खिलाफत में भी रहे और फिर सुल का भी है, तो ये तो अपना जो है वो अमल मौजूद है उनका। ज़्यादातर सवाल जो उठता है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से है कि उस वक्त उनका क्या किरदार है। मेरे ख्याल में सवाल शायद आप ये पूछना चाह रहे हैं।
जी मेरा क्यों कह रहा है कि 20 साल का रास्ता है ना, इस 20 साल के रास्ते में दोनों आइमा के जो वाकयात हैं और जो उनकी जो खिदमात हैं खिदमात की तरफ थोड़ी सी रोशनी
डालें। जी जरूर जरूर इंशाल्लाह जरूर। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और फिर सवाल किया इसमें। आगे उन सवाल देंगे या अपनी बात आगे को बढ़ाएंगे ताकि सवाल का जवाब हो जाए
बात के दौरान इंशाल्लाह।
ठीक है इंशाल्लाह।
तो हमारी जो बात हो रही थी वो ये थी कि ये जो जंग है ये दर हकीकत हक और बातिल की जंग है, और ये जंग यूं नहीं है कि ये इक्तदार की जंग हो, इक्तदार की जंग नहीं है। देखिए इक्तदार की जंग वो जो होती है वहाँ ये होता है कि आप हर हाल में इक्तदार के पीछे होते हैं, अब आपको जो भी हरबा उसके लिए अपनाना पड़े आप हर हरबे को अपनाएंगे ताकि आपको इक्तदार हासिल हो जाए, आपकी हुकूमत हासिल हो जाए आपको। लेकिन जो जंग अकदार की जंग होती है उस जंग में अकदार अहम होते हैं, मुमकिन है आप अकदार के लिए उस इक्तदार को कि जो आपका शरी हक भी हो उसको भी आप छोड़ दें। और ये जंग जो है वो कम से कम अगर हम बहुत इसको पीछे ना लेके जाएं तो ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से जो है ये जंग शुरू है, यही अबू सुफियान इसी मुआविया का बाप जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में खड़ा रहा اور اس کے جنگ صفین میں اس کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ جنگ صفین میں بعض لوگوں کے دلوں میں یہ شکوک پیدا ہو گئے کہ دیکھیے ہم لوگ بھی نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں, ہم بھی روزے رکھتے ہیں وہ بھی روزے رکھتے ہیں, ہم بھی اذانیں دے رہے ہیں وہ بھی اسی محمد کا نام لے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کا ہم اذان میں نام لے رہے ہیں, بس ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ ہم میں اور ان میں تو یہ شب جب ان کے ذہن میں آیا تو اس وقت عمار جن کا پہلے بھی ذکر ہوا ہے, یہ اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے ان کا ایک خاص کردار ہے مولا علی علیہ السلام کے دور میں کہ شکوک و شبہات کو برطرف کرنے میں یہ امام کے دست راست ہے. تو عمار نے اس کو کہا کہ میں خدا کی قسم میں نے یہ جو دو پرچم ہیں اس طرف والا پرچم اور اس والا طرف والا پرچم, ان دونوں پرچموں کو میں نے جنگ بدر میں آمنے سامنے دیکھا ہے. یعنی صرف فرق یہ ہو گیا ہے کہ وہاں کفر صریح تھا, یہاں کفر صریح نہیں ہے, یہاں اسلام کا لبادہ ہو رہا ہوا ہے. جنگ آج بھی اسلام اور کفر کی جنگ ہے, جنگ آج بھی توحید اور شرک کی جنگ ہے, جنگ آج بھی وہ جو اسلام کا انقلابی اسلام کی فکر ہے اس کی قدامت پسند فکر کے ساتھ, فردی فکر کے ساتھ جنگ ہے. علی علیہ السلام کے دور میں بھی یہی تھی اور پھر امام حسن علیہ السلام کے دور میں بھی یہ جنگ جو ہے وہ یہ جنگ ہے. اور اس جنگ میں ایک طرف جو ہے وہ اقدار کو پامال کیا جا رہا ہے, اقدار سب کچھ اقتدار ہے, جبکہ امام حسن علیہ السلام حتیٰ تانے لوگوں کے برداشت کر لیتے ہیں, لیکن اسلام کو بچانے کے لیے یہاں اقتدار سے, وہ بھی اقتدار جو آپ کا اللہ کی طرف سے حق ہے, منصوب من اللہ ہیں آپ, اللہ کی طرف سے حق ہے, اس اقتدار سے بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں, وہ بھی کس لیے؟ اسلام کو بچانے کے لیے, کیونکہ اقدار بچانا, اصول بچانا, دین بچانا اہم ہے امام حسن کے لیے. ہاں دوسری طرف اقتدار اہمیت رکھتا ہے,
اقدار بچ جائے تو اقتدار وہ قائم ہو سکتا,
قائم ہو سکتا ہے بالکل,
لیکن اگر اقدار ہاتھ سے چلا جائے, اقتدار ہو بھی تو سب کچھ ہاتھ سے چلا گیا,
یعنی پیچھے دین اس اقتدار کا فائدہ نہیں ہے کہ جو ویلیوز نہیں رکھتا, جو اقدار نہیں رکھتا.
اور دوسرا یہ جو چیز ہے نا کہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسن حسین علیہ السلام کے دور کے بارے میں ہمیں تاریخ میں زیادہ معلومات نہیں ملتی اور ابہامات بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. اس میں مختلف عوامل ہیں. ایک عامل من حدیث ہے کہ ابتدائی 100 سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت سے لے کے تقریباً عمر ابن عبدالعزیز کے دور تک 100 سال حدیث بیان کرنے پر, رسول اللہ کے حدیث بیان کرنے پر پابندی تھی, سخت پابندی تھی, حتیٰ لوگ چھپ کے جو ہے وہ
حدیث
نقل کرتے تھے. پھر معاویہ کا دور ایسا دور شروع ہوا جس میں رسول امیر المومنین پر سر عام لان تان ہوتا تھا, اور اس دور میں حتیٰ لوگ جو ہے امیر المومنین کو ابو الحسن کے نام سے بھی نہیں بلاتے تھے, ابو زینب کے نام سے بلاتے تھے کہ معلوم نہ ہو کہ کون ہے, اگر کسی نے بات کرنی ہوتی تھی تو گھروں میں چھپ کے, تہہ خانوں میں چھپ کے بات کرتے تھے. تو اس دور میں بہت زیادہ جعلی حدیثیں بھی بنائی گئی, اس دور میں جان بوجھ کے آئمہ سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کی گئی, کیونکہ اب حدیث ساز فیکٹریاں بھی صاحبان اقتدار کے پاس تھی اور معاویہ کا یہ طرح امتیاز تھا, پروپیگنڈا مشینری ان کے پاس تھی, پروپیگنڈا مشینری ان کے پاس تھی, حدیث ساز فیکٹریاں ان کے پاس تھی, علماء کو خریدا گیا مختلف. آگے ہم انشاءاللہ اگر موقع ملتا ہے تو روشوں پہ, کہ جو روشیں انہوں نے اپنائی, تو اس ان ساری روشوں کی وجہ سے آئمہ معصومین علیہ السلام, امام حسن اور امام حسین کا وہ دور جو ہے وہ اس کے بارے میں ہمیں کم احادیث ملتی ہیں, جبکہ آپ دیکھیں امام صادق کے دور میں بعد کے ادوار کی ہمیں زیادہ احادیث ملتی ہیں, لیکن پھر بھی علماء نے اس پہ کام کیا. جیسے یہ خود صلح امام حسن جس کا ترجمہ کیا ہے رہبر موضوع نے, اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو گیا ہے, تو یہ اس دور کے بارے میں, یا یہ 250 سالہ انسان جو ہے اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو اس میں اس دور کی وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ وہ ان چیزوں کی تحلیل کی گئی ہے کہ جو عموماً منظر عام پر نہیں لائی جاتی.
جی بہت شکریہ. یہ جو آخری جملے آپ نے ادا کیے ہیں یہ وہی ہمارے جو ناظرین میں سے سوال کرنے والے تھے ان کا جواب تھا, کہ میں اس کو خلاصتاً بیان کر دیتا ہوں تاکہ ان کو توجہ رہے, چونکہ ضمن میں بیان ہوا ممکن کی توجہ نہ ہو, کہ امام حسین علیہ السلام کا جو کردار زیادہ پررنگ نہیں ہے, یا امام حسن علیہ السلام کے بارے میں بھی اگر تاریخ میں مطالعے کم ملتے ہیں, آپ نے عرض کیا کہ اس کی مین وجہ حکومت کے پابندیاں تھیں کہ جو علم کو تدوین کرنے سے لگائی گئی تھیں اس میں, چونکہ وہ حدیث کے زمرے میں آتی تھی باتیں, جو پیغمبر سے نقل تھیں ان کے بارے میں یا خود بعد میں بھی جو کیا گیا. اور دوسری بات جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے تو من حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے, جب تاریخ لکھنا شروع ہوئی تو وہ تاریخ بھی بنو امیہ کے دور سے شروع ہوئی ہے اور انہی کی نظارت میں کہ زہری نام کا جو عالم ہے وہ بنو امیہ کے دربار کے اندر ایک اچھی پوسٹ رکھتا, یعنی اپنا مقام رکھتا تھا اور اس کے
سجاد کا ایک تند و تیز خط ہے
اس کے بارے میں. تو یہ تاریخ کو تدوین کروانے والا ہے, تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ اہل بیت تاریخ کے اندر کیوں کم
اور ہے. بعد میں بھی مورخین جو آئے وہ بنی عباس کے پیڈ رول پہ
جی بالکل,
تو آپ ان کو بھی آپ دیکھیں کہ وہ بھی نہیں لکھیں گے کیونکہ بنی امام علی اولاد علی بنی ابی طالب یہی تو ان کے مقابلے میں کھڑی تھی.
جی بالکل,
امام حسین علیہ السلام کی اولاد امام حسن, حتیٰ امام حسن علیہ السلام کے بارے میں کئی شبہات, یہ سلح امام حسن علیہ السلام کے بارے میں بھی جو شبہات ہیں یہ منصور کے زمانے میں جو ہے وہ شروع ہوئے, کیونکہ ان کے مقابلے میں حسنی سادات کھڑے تھے, ان کے مقابلے میں امام حسن کی اولاد کھڑی تھی, ان کے مقابلے میں امام حسین کی اولادیں کھڑی تھی.
لہٰذا تاریخ میں نہیں لانا چاہ رہے تھے اس میں آ کے. جی میں تھوڑا پرن کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے ناظر جو ہیں وہ ناظرین میں سے جنہوں نے سوال کیا ان کے لیے واضح ہو جائے. آپ صاحب بہت اہم بحث تھی, ختم ہو گیا کہ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے کہ آپ کو زحمت دیں گے کہ اس چونکہ ابھی اصل بحث تو تھی ہم سلیم امام حسن کے حوالے سے
کہ
اس پہ تو بات ہی نہیں ہو چکی سکی, کہ کل انشاءاللہ یہ شاید ایک امام کی طرف سے لطف بھی ہو کہ جو مقدماتی بحث تھی وہ ایک نشست میں ہو گئی اور کل ہم تفصیل کے ساتھ بیٹھیں اور اس صلح امام حسن کی جو اصل حقیقت ہے اس کے اوپر گفتگو کر پائے آ کر. تو ناظرین ہمارے اس سیشن کا وقت جو ہے وہ اختتام ہوا. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اہم ترین بعض پہلو جو تھے سیرت کے حوالے سے اس کے اوپر آج مختصر طور پہ گفتگو ہوئی ہماری. چونکہ آپ کو معلوم ہے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امام معصوم کے بارے میں لب کشائی کرنا, قلم اٹھانا, ان کی زندگی کو مکمل طور پہ بیان کرنا یہ ممکن نہیں ہے ایک غیر معصوم کے لیے. ہم فقط اتنا ہی بیان کر سکتے ہیں جتنا خود انہوں نے ہمارے لیے بیان کیا ہے اور جتنا ہم تک نقل ہوا ہے اور پھر جو خدا توفیق دیتا ہے بعض نکات جو سمجھ میں آتے ہیں علماء کے درس کے ذریعے, کتابوں کے ذریعے. کہ صلح امام حسن کے حوالے سے جو اہم ترین گفتگو ہے اور امام حسن علیہ السلام کے فضائل کے حوالے سے انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجئے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آپ کی خدمت میں بھی ایک کلپ نشر کیا جائے گا صلح امام حسن کے حوالے سے, اس کو بھی ملاحظہ کیجئے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.
عرض کردم راجع به صلح از ابعاد مختلف صحبت کردیم. این مسئله حالا اینه که بعد از صلح امام حسن مجتبی علیه السلام کار به شکلی هوشمندانه و زیرکانه تنظیم شد که اسلام, جریان اسلامی وارد کانال آلوده ای که به نام خلافت و در معنا سلطنت به وجود آمده بود نشد. این هنر امام حسن مجتبی علیه السلام. امام حسن مجتبی کاری کرد که جریان اصیل اسلام که از مکه شروع شد و به حکومت اسلامی رسید و به زمان امیرالمؤمنین و به زمان خود او رسید, در یک مجرای دیگری جریان پیدا بکند, منتها اگر نه به شکل حکومت زیرا ممکن نیست, لااقل دوباره به شکل نهضت. این دوره سوم اسلامه. اسلام دوباره شد نهضت, اسلام ناب, اسلام اصیل, اسلام ظلم ستیز, اسلام سازش ناپذیر, اسلام دور از تحریف و مبرا از این که بازیچه دست هواها و هوسها بشه. این اسلام باقی موند, در شکل نهضت باقی موند. و از زمان امام حسن علیه السلام دوباره تفکر انقلابی اسلامی که یک دوره‌ای رو طی کرده بود و به قدرت و حکومت رسیده بود برگشت شد یک نهضت. البته در این دوره کار این نهضت به مراتب مشکل تر بود از دوره خود پیغمبر. چرا؟ زیرا شعارها در دست کسانی بود که لباس مذهب رو بر تن کرده بودند در حالی که از مذهب نبودند. مشکلی کار ائمه هدا علیهم السلام اینجا بود. البته بنده اینجور استنباط کردم از مجموع روایات و زندگی ائمه علیهم السلام که این بزرگواران از روز صلح امام مجتبی علیه السلام تا آخر یا تا اواخر دائما در این صدد بوده اند که این نهضت رو مجددن به شکل حکومت درش بیارن. روایاتی هم داریم. زندگی ائمه علیهم السلام هم طبق تشخیصی که بنده دادم، ممکنه بعضی دیگه این رو اینجوری نبینن، جور دیگه ای ملاحظه بکنن، طبق دید من احساس میکنم که این بزرگواران همیشه در صدد بودن تا حکومت را، حکومت علوی را، حکومت اسلامی را مجددن بر سر پا کنن. میخواستن که نهضت مجددن تبدیل بشود به حکومت و جریان اصیل اسلامی، اون جریان اسلامی که دور از آغشته شدن و آمیخته شدن و آلوده شدن به آلودگی های هواهای نفسانی است، بیاد رو کار. ولی خب کار مشکل نیست این کار. اگر این صلح رو امام مجتبی انجام نمیداد، اون اسلام ارزشی نهضتی باقی نمیموند، از بین میره. چون معاویه بالاخره غلبه پیدا میکرد، وضعیت وضعیتی نبود که امکان داشته باشه که امام حسن مجتبی علیه السلام غلبه پیدا کنه. همه عوامل در جهت عکس غلبه امام مجتبی علیه السلام بود. معاویه غلبه پیدا میکرد، دستگاه تبلیغات در اختیار او بود، چهره او در اسلام چهره ای که نتوانند موجه کنند و نشان بدن نبود. تمام ارکان خاندان پیغمبر رو از بین می بردن و کسی رو باقی نمی گذاشتند که حافظ نظام ارزشی اصیل اسلام باشه و به کل از بین می رفت همه چی و ذکر اسلام بر می افتاد. نوبت به جریان عاشورا هم نمی رسید. یعنی اگر بنا بود امام مجتبی علیه السلام جنگ با معاویه رو ادامه بده و به شهادت خاندان پیغمبر منتهی بشه، امام حسین هم باید در همین ماجرا کشته می شد، اصحاب برجسته هم باید کشته می شدن، حجر ابن عدی ها هم باید کشته می شدن، همه باید از بین می رفتن. کسی که بمانه و بتوانه از فرصت ها استفاده بکنه و اسلام رو در شکل ارزشی خودش باز هم حفظ کنه، دیگه باقی نمی موند. این حق عظیمی است که امام مجتبی علیه السلام بر بقای اسلام داره.
اینجا مرکز مقاومت است.